الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات الله برادران اسلامی اور عزیزان ایمانی عزاداران حسینی اس وقت شب کے ایک حصہ گزر جانے کے بعد یہ مجلس کے اعتبار سے خصوصیت کی حامل ہیں. ایک تو یہ کہ ایام اضاء اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور دوسرے یہ کہ آج کی شب پہلی محرم سے کی جانے والی عزاداری کا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ پہلی محرم سے آج ربیع الاول کی شب تک ہر مجلس میں جو ہم جھولی پھیلائے ہوئے علم کی تربیت کی حکمت کی شعور کی جو ایک ایک فرش اعضا پر پہنچے ہم نے اپنی جھولی میں کیا بھرا اور کتنا حاصل کیا ان مجالس اعضا سے اس کا محاسبہ ہم کو آج کی شب کرنا ہے. یہ دو مہینے آٹھ دن کا جو تربیتی کیمپ تھا یہ عزائے سید الشہداء کا سلسلہ جس میں سید الشہداء ہمارے معلم تھے اور ہم سب طالب علم تھے. منابرنا مدارسنا ہمارے منبر ہماری درسگاہیں ہیں. تو یہ جو درسگاہ ہے آل محمد ہے جس کے معلم امیر المومنین کے ذات ہے. حسن مصطفیٰ ہمارے معلم ہیں, حسین شہید کربلا ہمارے معلم ہیں, امام سجاد ہمارے معلم ہیں, امام باقر ہمارے معلم ہیں, امام صادق ہمارے معلم ہیں. کبھی ہمیں اس منبر سے امیر المومنین کا کلام نہج البلاغا کی صورت میں سنایا گیا, کبھی ہمیں امام حسن کے صحیفے سنائے گئے اور کبھی امام حسین سید الشہداء کی عملی تعلیم و تربیت سے نوازا گیا, تو کبھی زبور آل محمد صحیفے سجادیہ کے درس ہم نے حاصل کیے. امام محمد باقر کے مکتب سے ہم نے کائنات کے تمام علوم کا احاطہ کیا اور مختلف علوم اور مختلف فنون ہم نے حاصل کیے. امام صادق کے درسگاہ سے ہم نے تمام علوم دینی و دنیاوی کا احاطہ کیا. اب بتائیے کہ ان تمام علوم حاصل کرنے کے بعد ہماری قوم کے جوانوں میں کس قدر قدرت پیدا نہیں ہو گئی ہوگی، کس قدر طاقت نہیں پیدا ہو گئی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آج سے 40 سال پہلے ایک جملہ بہت مشہور تھا کہ دوسرے مکاتب فکر کے علماء بھی ہمارے بچوں سے گفتگو نہیں کر سکتے. یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی ہمارے نوجوانوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ 2 مہینے 8 دن کے توسیعی لیکچر سن سن کے ان کے ذہن اس قدر آمادہ ہو جاتے تھے کہ چاہے مناظرے کی کتابیں ہوں کہ مناقب کی کتابیں ہوں، مقتل کی کتابیں ہوں کہ تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں ہوں کہ روایات، اور تمام علوم و فنون سے کچھ نہ کچھ صحیح واقف ہو جایا کرتے تھے. اتنا کچھ حاصل کر لیا کرتے تھے کہ دوسرے مکتب فکر کے علماء سے گفتگو کی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی. اس لیے کہ یہ وہ درسگاہ آل محمد ہے کہ تمام سلسلے ائمہ تقلید کے آ کے امام ابو حنیفہ میں ملتے ہیں، اور خود امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لحلق النعمان، کہ اگر 2 سال امام صادق کی صحبت میں نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. تو 2 سال کوئی حاصل کر لے امام کی صحبت تو اپنے دور کا امام بن جاتا ہے. تو آپ بتائیے آپ کس مکتب کے امام بن گئے، اس مکتب فکر کے آپ لوگ امام بن گئے کہ جو لوگ اس بارگاہ پر مسلسل حاضری دیتے رہے وہ تو 2 سال علم حاصل کرے تو امام اعظم بن گئے. آپ نے کتنے سال اس درگاہ میں علم نہیں حاصل کیا، تو آپ بتائیے کہ آپ کا علم امام اعظم سے آج زیادہ نہیں ہو گیا، امام انس بن مالک سے زیادہ نہیں ہو گیا، امام شافعی سے زیادہ نہیں ہو گیا، امام احمد بن حنبل سے زیادہ نہیں ہو گیا؟ یقیناً ہو جانا چاہیے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو پھر اس کا جائزہ سر نو لینے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں نہیں ہوا. ہوا تو اس کی نظیر بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ سب آج ہی کے سب ہونا ہے، ان کے پھر کل رات نہ یہ مجمع آنے والا ہے اور نہ یہ فرش اعضا بچنے والی ہے. پھر اگلے برس کے لیے ہم ہر چیز کو ٹال دیتے ہیں کہ پھر اگلے برس ہم آئیں گے. یہاں سب سے بڑا معارضہ جو دیا گیا وہ یہ کہ ایام اعضا کو امام حسین کی ذات سے منسوخ کر دیا گیا کہ ایام اعضا جا رہے ہیں تو کہاں حسین جا رہے ہیں، ایام اعضا رخصت ہو رہے ہیں نہ کہ حسین رخصت ہو رہے ہیں. ایام اعضا کو رخصت کرنے کے بجائے امام حسین ہی کو رخصت کر دیا جا رہا ہے. اور جب امام حسین رخصت ہو جائیں گے تو نہ صرف عزاخانے ویران ہو جائیں گے کہ ہمارے دل و دماغ بھی ویران ہو جائیں گے، ہمارا گھر ویران ہو جائے گا، ہمارا خاندان ویران ہو جائے گا، ہمارا قبیلہ، ہماری شناخت مٹ جائے گی، ہماری پہچان مٹ جائے گی. آج ہماری شناخت ہے تو عزائے حسین سے ہے. تو عزاداری ایک بہت بڑی نعمت تھی ہمارے پاس. اسی فرش اعضا اور اسی نام سے ہم نے سیرت بھی بیان کی تو اسی نام سے بیان کی. ہمارے پاس کوئی دوسرا عنوان ہی نہیں ہے عوام سے خطاب کرنے کا. کہیں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تو عنوان سیرت کا دیا جاتا ہے، کہیں درس قرآن ہوتا ہے تو عنوان درس قرآن کا دیا جاتا ہے، کسی کے پاس درس حدیث کی محفل ہوتی ہے تو وہاں درس حدیث کا عنوان دے کے بلایا جاتا ہے. تو جو حدیث سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ حدیث کے کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، درس حدیث میں حاضر ہوتے ہیں، جو لوگ تفسیر سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ لوگ علوم تفسیر میں شریک ہوتے ہیں، جو لوگ سیرت سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جلسے سیرت میں تشریف لاتے ہیں، جن کو سیرت سننا ہوتی ہے وہ سیرت کے جلسوں میں آتے ہیں۔ تو عنوان الگ الگ ہے، ملت اسلامی میں جو بھی مکتب فکر ہے وہاں ہر جلسے اور ہر مجلس کا عنوان الگ ہے، کہیں واعظ و نصیحت کی محفل ہے تو تفسیر قرآن نہیں ہے، کہیں تفسیر قرآن ہے تو حدیث کا ذکر نہیں ہے، کہیں اہل حدیث ہے تو پھر عقل کی بات ہی نہیں، کیونکہ حدیث ہی ہے، حدیث کی بات کر رہے ہیں تو پابند روایت ہے تو کہتے ہیں پابند عقل نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ اہل قرآن ہیں تو قرآن کی بات کرتے ہیں، اردو میں تفسیر قرآنی کے دروس ہوتے ہیں تو وہاں علوم حدیث کا ذکر نہیں ہوتا۔ تاریخ اور مناقب اور سیرت پر جب جلسے ہوتے ہیں تو اس میں سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، مناقب ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہر جگہ عنوانات الگ الگ ہیں، کہیں واعظ و نصیحت ہے تو کہیں تفسیر ہے تو کہیں حدیث ہے، ہمارے پاس بس ایک ہی عنوان ہے، اس ایک عنوان میں کہیں کبھی تفسیر قرآن پیش کی جاتی ہے، کبھی حدیث پیش کی جاتی ہے، کبھی تاریخ پیش کی جاتی ہے، کبھی مقتل پیش کیا جاتا ہے، کبھی سیرت پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایک عنوان ہے، اس وہ عنوان یہی ہے، مجلس اعضائے حسین۔ آپ بتائیے مجلس اعضائے حسین کا جب عنوان ہوتا ہے تو اس عنوان میں کیا کیا نہیں ذکر کیا جاتا، کن کن موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی۔ کلام الہی کو عنوان بنایا جاتا ہے اور آیات کی تحلیل اور تشریح اور تفسیر بیان ہونے لگتی ہے، مختلف علوم اسی منبر سے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ملت اسلامیہ کی، اب آئیے دنیا کے دیگر ادیان و ملل اور دوسرے جو بے دین ہو یا دیگر غیر ملت اسلامیہ میں جو کوئی بھی ہے، ان کے پاس مختلف ذرائع ابلاغ ہے، کسی کے پاس ریڈیو ہے، کسی کے پاس ٹیلی ویژن ہے، کسی کے پاس اخبارات ہے، کسی کے پاس رسائل ہیں، کسی کے پاس مجلے ہیں، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، مختلف ذرائع ابلاغ مختلف ملتوں کے پاس پائے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی تبلیغات انجام دیتے ہیں۔ کبھی وہ اخبارات کو ذریعہ بناتے ہیں، کبھی ریڈیو کو ذریعہ بنا لیا، کبھی ٹیلی ویژن کو ذریعہ بنا لیا، کبھی سیریل کو بنا لیا، کبھی فلموں کو بنا لیا، کبھی ڈراموں کو بنا لیا، مختلف ان کے پاس وسائل ہیں ابلاغ اور ترسیل کے، لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ ابلاغ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اس میان کے اخبارات ہیں، نہ اس معیار کا ریڈیو ہے، نہ اس معیار کا ٹیلی ویژن ہے، نہ اس معیار کے مجلے ہیں، نہ اس معیار کے جو ہے کوئی دیگر وسائل ابلاغ ہیں۔ ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو وہ ممبر ہے، اور ممبر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب ہم ایک ممبر پر لے کر کبھی ریڈیو سے مقابلہ کرتے ہیں، کبھی ٹیلی ویژن سے مقابلہ کرتے ہیں، کبھی اخبارات سے مقابلہ کرتے ہیں، کبھی رسائل سے مقابلہ کرتے ہیں، مختلف محاذوں پر ایک ممبر ریپرزینٹ کر رہا ہے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کے تمام ذرائع ابلاغ جب اس کے مقابلے میں آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہ ہم جب بولتے ہیں تو پوری دنیا کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، نہ اخبارات کام کرتے ہیں، نہ ٹیلی ویژن کام کرتا ہے، نہ ریڈیو کام کرتا ہے، اس لیے کہ اب بھی اس ممبر کا تقدس باقی ہے۔ ہمارے پاس ممبر بھی ہے، اہل ممبر بھی ہے، منبر بغیر اہل منبر کے نہیں ہوتا، ہم منبر بھی رکھتے ہیں اہل منبر بھی رکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک نہیں ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں، بلند فکر و نظر لاجواب رکھتے ہیں، ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے جبھی پہ خاک درے گتراب رکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک آیات نہیں بلکہ آیات اعظام ہیں، ہمارے پاس اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں جو منبر پر آ جاتی ہیں تو علماء اور فقہاء درس میں بیٹھتے، اب بھی اگر کسی کو امام صادق کا مقصد دیکھنا ہو تو آئیے حوض علمیہ ان میں پہنچیے کہ جہاں پر وہ استاد منبر پر بیٹھ کر جب احادث صادق و قالت باقر کہتا ہے تو نیچے امامے ہی امامے نظر آتے ہیں، ایک نہیں دس ہزار امامے ایک منبر کے نیچے نظر آتے ہیں، یہ مرجعیت کی طاقت ہے، یہ مرجعیت کی طاقت ہے، یہ طاقت ہے، اس طاقت کو توڑنے کے لیے پوری دنیا کا ریڈیو پوری دنیا کا ٹیلی ویژن آج سے نہیں 35 سال سے نہ صرف ڈالر بہا رہی ہے نہ صرف پاؤنڈ بہائے جا رہے ہیں بلکہ دنیا کی ساری طاقت صرف ہو رہی ہے، کبھی اخبارات کے ذریعے سے، کبھی ریڈیو کے ذریعے سے، کبھی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، کبھی ہولڈنگ کے ذریعے سے، کبھی ناموں کے ذریعے سے، کبھی پریشن کے ذریعے سے، مختلف انداز میں حملے جو ہو رہے ہیں، ایک تو ممبر میں ہو رہے ہیں، اہل ممبر کے خلاف ہو رہے ہیں، اہل منبر کے خلاف ہو رہے ہیں، اہل منبر کون؟ اس وقت مراد منبر کو تشریف فرما ہے، ہمارے مراد کرام اس وقت منبر کو تشریف فرما ہے، اس وقت جائیے درس اس وقت چل رہا ہے، اس وقت درس ہو رہا ہے اور امام صادق کا مکتب کھلا ہوا ہے، جس کو بھی چاہیے اس مکتب سے فائدہ ہو، یہاں جو ہے مذہب نہیں دیکھا جاتا، مذہب کی قید نہیں ہے، مسلک کی قید نہیں ہے، نظریے کی قید نہیں ہے، کہ جو بھی اس مکتب میں درس حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، کچھ تنگ نظر لوگوں نے ہمارے علوم دینیہ اور مراکز دینیہ کو محدود کرنے کی کوشش کی، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مکتب امام صادق ہے جس میں نعمان ابن ثابت بھی آ سکتے ہیں، انس ابن مالک بھی آ سکتے ہیں، جو بھی چاہے اس میں آ سکتے ہیں، امام شافعی کے لیے بھی دروازہ کھلا، جو چاہے اس مکتب میں آ سکتے ہیں، اور آنے والے جتنے علماء مفکرین رہیں گے قیامت تک اس مکتب صادق میں آنے کی ان کو اجازت ہے، لہٰذا سارے دروازے سارے ممالک کے لیے کھول دیے گئے، پوری دنیا کے لیے دروازے کھول دیے گئے، جب دروازے کھول دیے گئے تو چائنا سے مختلف مکاتب فکر کے علماء دوڑ کر آنے لگے، کیونکہ مکتب امام صادق یہ مکتب سب کے لیے کھل گیا، تو افریقہ کے جنگلوں سے لوگ آنے لگے، کینیا سے، ایتھوپیا سے، صومالیا سے، یوگانڈا سے، تنزانیا سے، مختلف ممالک کے، افریقہ سے، جاپان سے، جرمن سے، فرانس سے، ہر مکتب فکر کا آدمی آنے لگا اور آ کر اس درس سے مستفید ہونے لگا اور سب کے سب علوم حاصل کرنے لگے، علوم کا ذریعہ تھا جو بہایا جا رہا تھا، علوم کا ذریعہ تھا جو بہایا جا رہا تھا اور بہایا جا رہا ہے، اس وقت بھی مختلف مکاتب فکر کے طلبا نہیں علماء آ رہے ہیں درس حاصل کرنے کے لیے، اور عمر کی بھی قید نہیں ہے، آج ہم جس شخصیت کا ذکر اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جس کو دبانے کی کوشش میڈیا کر رہا تھا، اخبارات دبانے کی کوشش کر رہے تھے، وہی اخبارات اب مجبور ہو گئے ہیں اس تصویر کو چھاپنے کے لیے، وہ رسوا ہو گئے ہیں، میڈیا رسوا ہو گیا، اور ان کی گلی کھل گئی، معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو آزادی کی بات کیا کرتے تھے یہ لوگ تو آزادی کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے کبھی نائجیریا کے شیعوں کا تذکرہ نہیں کیا. کس اخبار نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ نائجیریا میں 2 کروڑ سے لے کے 3 کروڑ تک مکتب اہل بیت کے اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے اور ان پر جان دینے والے اور ان پر مر مٹانے والے اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے. یہی حال یوگانڈا ہے, یہی حال تنزانیہ میں بلال مشن کے ذریعے سے, یہی حال جو ہے وہ کینیا میں, یہی حال جو ہے وہ افریقہ کے مختلف علاقوں میں. اس وقت یورپ کی زمین تھررا رہی ہے, اس وقت یورپ کی زمین لرز رہی ہے, اس وقت جرمن کا ٹیلی ویژن پریشان ہے, وہاں ماتم ہو رہا ہے ٹیلی ویژن. آپ جرمن کا ٹیلی ویژن کھول کے دیکھیے, ماتم ہو رہا ہے وہاں پر کہ کیا ہوگا ہمارا. اس لیے کہ آپ لندن کا میئر اور لندن کا جو ایم پی وہ اس مکتب سے وابستہ ہو گیا ہے, وہ اس کی وکالت کرنے لگا ہے. اور بڑے بڑی شخصیتیں, معمولی نہیں, بڑی بڑی شخصیتیں اس مکتب کی طرف آ رہی ہیں. تو اسے دور بھگانے کے لیے ہم لوگوں کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں, ہندوستانیوں کی تصویر, پاکستانیوں کی تصویر دکھائی جا رہی ہے. کیا ایسے ہوتے ہیں شیعہ؟ اگر ایسوں کو دیکھ لیں گے تو خود ان کے ملک والے نہیں ہو رہے ہیں, اس مقصد کی طرف نہیں آ رہے ہیں, تو تم لوگ کیوں جا رہے ہو؟ میں ہر بات کھل کے کہنے کا آدمی ہوں, اور میں کھل کے نہ کہتا تو اتنے لوگ یہاں حاضر نہ ہوتے. یہ مجھے سننے کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ حقیقت سننے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہے, اور سب لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت زیادہ پریشر ہم پر بنتا ہے تو اس وقت ہم زیادہ بلند آواز میں بات کرتے ہیں, اور جس وقت پریشر کم ہو جاتا ہے تو ہمارا پریشر بھی کم ہو جاتا ہے. پروفیسر تھمبی, جب ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم بھی ٹھنڈی گفتگو کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اتنا آپ کیوں چیختے ہیں, تو جب پریشر ہوگا تب چیخیں گے نا, بلا وجہ تھوڑی چیخا جاتا ہے. آج گفتگو بہت سکون سے ہوگی کہ ہماری وجہ سے لوگ ہم سے قریب نہیں ہو رہے ہیں. ہماری وجہ سے جس ریاستوں میں, میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, جس ریاستوں میں ہم نہیں ہیں یا ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں, جیسے کیرلا, وہاں پر لوگ مکتب اہل بیت کی طرف دوڑ رہے ہیں. ایک بندے نے شہید مطہری کی 35 کتابوں کا ترجمہ کر ڈالا کیرلا میں, اس کو شہید مطہری ایوارڈ بھی دیا گیا. سمجھا آپ نے, کیرلا کی میں بات کر رہا ہوں. 700,000 سے زیادہ لوگ پڑھ لکھ کر, ایسے نہیں جاہل جپٹ لوگ. آپ لوگوں نے کئی جاہلوں کو اپنے میں لے لیا ہوگا اور لے رہے ہوں گے, لیکن پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, باشعور لوگ اس وقت کیرلا کے. یہی حال سری لنکا کا ہے, یہی حال بنگلہ دیش کا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکتب تشیع ابھی پیدا ہوا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں؟ یہ کیا قیامت بچ گئی پوری دنیا میں؟ اس وقت پوری دنیا پریشان ہے. اس وقت صرف نائجیریا کی گورنمنٹ پریشان نہیں ہے, اس وقت انڈونیشیا پریشان ہے. انڈونیشیا نے 2 سال پہلے ہی المنار چینل پہ پابندی لگا دی تھی. آپ کو شاید یاد ہوگا, آپ لوگ اخبارات کم پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں تو یہودی میڈیا. جب انسان کھانا کھانے کے لیے سوچتا ہے کہ کہیں اس میں جراثیم تو نہیں, کہیں بیماری تو نہیں لاحق ہو جائے گی, ہر نوالا سوچ سوچ کے اٹھاتا ہے, لیکن یہ نوالا تو جسم کی غذا بن رہا ہے. جو فکر, جو علم, جو خبر, جو مطالب ہماری روح کی غذا بنتے ہیں، اسے ہم آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں. میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں یہ بات کہ جب ہم کسی کے چبائے ہوئے لقمے نہیں کھاتے تو کسی کی چبائی ہوئی فکر کو کیسے ہضم کر لیتے ہیں. لیکن یہودی میڈیا سے ہم فضلہ کھاتے جا رہے ہیں اور جو ہے ان کا جو ہے بچا پچا ان کا چبایا ہوا لقمہ ہم کھا رہے ہیں، تو ہمارا ذہن کیسے بنے گا، ہم میں شعور کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ حال تو ہمارا ہے، ہمیں تو اتنا بھی نہیں معلوم تھا. دارالشفا کے چبوتروں پہ آپ جائیے تو معلوم ہوگا آپ کو کیا بحث ہوتی ہے. ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، بھائی کیا حزب اللہ والے بھی شیعہ ہیں؟ ان کو اتنی تک خبر نہیں ہے، ان کی معلومات اتنی کمزور ہے، ان کو اطراف کا ہوش نہیں ہے. یعنی آپ تعجب کریں گے کہ یہ جو حیدرآباد جس کو دنیا آئی ٹی کا مرکز سمجھتی ہے، مرکز تحقیقات سمجھتی ہے، مرکز علم سمجھتی ہے، مرکز دانش سمجھتی ہے، یہاں لوگ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹروں کی ڈگریاں یہاں برس رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے یہاں ڈگریوں کی. جس سے پوچھو ڈاکٹر، جس سے پوچھو ایم بی اے، جس سے پوچھو ایم اے، جس سے پوچھو بی اے. ایک لڑکے نے کہا کہ آپ بی اے کا پڑھا بھی تو الٹا پڑھا، تو ایسے لوگ ہیں پڑھا بھی تو الٹا پڑھا ہے، اور جاہل ہی نہیں بلکہ جاہل مرکب جسے کہنا چاہیے، جس کو اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے. ابھی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، جب جمعے کے خطبے میں کوئی بیچارہ جب نائجیریا کا ذکر کرتا ہے تو ان کو یہی نہیں خبر کہ بھائی نائجیریا نقشے میں کہاں ہے، کیا وہاں پر بھی کوئی شیعہ ہے؟ وہاں کہاں سے شیعہ پیدا ہو گئے؟ ہندوستانی کب گئے تھے وہاں پر؟ ہاں یہ بھی نہیں. پاکستانی کب گئے تھے وہاں پر؟ کیونکہ آپ لندن میں شیعوں کو دیکھتے ہیں تو حیدرآبادی، امریکہ میں دیکھتے ہیں تو حیدرآبادی، جرمن میں دیکھتے ہیں تو حیدرآبادی ہندوستانی شیعہ، تنزانیہ میں دیکھتے ہیں تو ہندوستانی شیعہ. انہوں نے ابھی کالی آندھی دیکھی ہی نہیں کہ ہم نے کبھی کہ یہ انقلاب عزیزان گرامی چپ چپ کا انقلاب نہیں ہے. اگر یہ چپ چپ کا انقلاب ہوتا تو اتنی مخالفتیں نہ ہوتی. یہ چپ چپ کا انقلاب نہیں ہے، یہ حقیقی انقلاب ہے. تو دشت و دشت ہے دریا میں نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. عزیزان گرامی، امام خمینی کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ ایران کی امانت نہیں ہے کہ اسے اٹھا کے آپ ایران کی سپرد کر دیں اور ایرانیوں کے حوالے کر کے واپس آ جائیں کہ خمینی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ تو تمہاری ملکیت ہے. نہیں، خمینی ایرانیوں کی ملکیت نہیں، اسلام کی ملکیت ہے. وہ ہمارے مکتب کی امانت ہے، وہ امانت ہے، اس لیے کہ ان کا خمیر اہل بیت علیہم السلام کی روایات اور احادیث میں بنا گیا تھا. ان کی فکر جو تھی وہ اہل بیت کی فکر تھی، اسی لیے انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں ایرانیوں کے لیے انقلاب نہیں لایا، یہ انقلاب ساری دنیا کے لیے ہے، یہ صرف ایرانیوں کے لیے نہیں ہے. انقلاب آ نہیں چکا ہے، آ رہا ہے، آئے گا اور پوری دنیا پہ چھا جائے گا. جب پوری زمین آمادہ ہو جائے گی تو بارش قوم حسین آئے گا، پھر انتقام قوم حسین لیا جائے گا. مختار نے بدل حسین کا انتقام لیا تھا، ابھی ستر حسینی کا انتقام باقی ہے، ابھی ہوئے حسینی کا انتقام باقی ہے. جب تک جہاں جہاں تک ظلمتیں نہیں پھیلی تھی ساری ظلمتیں جب تک نور میں بدل نہیں جائیں گی, انتقام خون حسین مکمل نہیں ہو سکتا, انتقام لینے کا حق مختار کو نہیں ہے, انتقام لینے کا حق ہمارے زمانے کے امام کو ہے. ابھی پوری دنیا اس وقت تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتی, اس لیے کہ وہ آنکھیں بند کر رہی ہیں, وہ اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو چکا. پوری دنیا میں ایک فکر کا انقلاب آ چکا ہے, فکریں متاثر ہو چکی ہیں, ذہن متاثر ہو چکا ہے, شعور متاثر ہو چکا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اب تک دنیا نے اہل بیت پہ پردے ڈال دیے تھے, ان کی تعلیمات پہ پردے ڈال دیے تھے. آپ نے نہ کہ مسلمانوں کو یہ تک نہیں بتایا گیا تھا کہ اہل بیت بھی کوئی ہے, رسول کی آل بھی کوئی ہے. انہوں نے صرف اتنا سنا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے چند اصحاب تھے بس, انہوں نے یہ نہیں سنا تھا کہ نبی کی کوئی بیٹی بھی تھی. یہ آپ تعجب کریں گے کہ ہندوستان کے ایک مسلمان نے کہا کہ یہ فاطمہ زہرا کی کوئی بیٹی تھی رسول کی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں, حیدرآباد کے مسلمان ماشاءاللہ آپ سے زیادہ معلوم آ سکتا ہے الحمد للہ, اتنا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. حیدرآباد کے مسلمانوں کی بات چھوڑ دیجئے, آپ جائیے ذرا دورہ کیجئے. آپ ابھی آپ کو نہیں پتا ہے کہ کتنے ہندوستان میں گاؤں ایسے ہیں جہاں یہ لینڈ بھی نہیں پہنچی ہے, جہاں کرن بھی نہیں پہنچا, اور کتنے جو ہے ایسے شہر ہیں جہاں 8 گھنٹے بجلی غائب ہو جاتی ہے. پٹنہ جیسے شہر میں آپ کیا بات کر رہے ہیں, لوگ اندھیروں میں رہ رہے ہیں, انہیں نہیں معلوم ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو ان کو کون بتاتا جا کر کہ رسول کی کوئی بیٹی بھی تھی, رسول کا کوئی بیٹا بھی تھا, کوئی کربلا بھی واقع ہوئی تھی. ایک اہل بیت علیہ السلام کا ذکر انہوں نے نہیں سنا تھا. انڈونیشیا کے ایک طالب علم کا بھی انٹرویو موجود ہے, وہ آج سے 30 سال پہلے اس نے انٹرویو لیا تھا, کہا تھا کہ ہم دینی مدرسے میں پڑھتے تھے لیکن ہم کو اتنا نہیں معلوم تھا کہ کوئی مسلمانوں میں شیعہ نام کا بھی فرقہ ہوتا ہے. انڈونیشیا کا طالب علم, انڈونیشیا زیادہ دور نہیں ہے, انڈونیشیا کا طالب علم کہتا ہے کہ جب ہم دینی مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمیں یہ تک نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کا ایک فرقہ شیعہ بھی ہے. ایک پروفیسر ایران گئے تھے, جب واپس لوٹ کر آئے تو انہوں نے بتایا, تب اس بچے کو معلوم ہوا اور یہ سب کچھ چھوڑ کے ایران آیا پڑھنے کے لیے, اور اس کے بعد جب گیا تو امامہ لگا کے گیا. سلوات پڑھ رہا ہوں, ابھی آپ نے صرف ایک امامہ دیکھا ہے افریقی کے سر پہ. اس وقت ہزارہا ہزار افریقی ایسی ہیں جن کے سروں پر سفید امامے چمک رہے ہیں, جس سے پورا افریقہ لرز رہا ہے. اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ لوگ خون دینے والے ہیں, خون چوسنے والے نہیں ہیں, یہ مکتب اہل بیت کے پیرو ہیں. معلوم ہے کہ عالم اسلام میں 2 مکتب ہے, ایک مکتب وہ ہے جو بنی امیہ کا مکتب ہے جو خون چوسنے والا مکتب ہے, ایک مکتب وہ ہے جو خون دینے والا مکتب ہے. لوگوں کو صرف اسلام کی ایک ہی مکتب کے بارے میں معلوم تھا کہ اسلام میں ایک مکتب فکر ایسا ہے جو مسلمانوں کا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کا خون چوستا ہے. انہوں نے صرف دہشت گردوں کے نام سنے تھے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں سنا تھا کہ یہ دہشت گردی کس طرح ختم ہو رہی ہے دنیا میں. اس کو میڈیا نے چھپایا تھا, پوری دنیا نے یہ تو بتایا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ دہشت گردی کس پر ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کس پہ ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اور پوری دنیا بلا وجہ پکار رہی ہے کہ ہم کو خطرہ ہے, ہم کو خطرہ ہے, ہم کو خطرہ ہے. کس کو خطرہ ہے؟ کسی کو خطرہ نہیں ہے. کس کو خطرہ ہے دہشت گردی سے؟ آپ بتائیے, فرانس کو خطرہ ہے؟ 4 آدمی ملے مرے کے واویلا مچا دیا اخبارات نے اور ریڈیو نے, یہ تو ظالم میڈیا ہے. اس وقت 6,000 سے زیادہ لوگ نائجیریا میں قتل کر دیے گئے اور انہیں ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا, تو میڈیا خاموش بیٹھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں فرانس میں دہشت گردی ہوگی, دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی تو ہمارے خلاف ہو رہی ہے. لیکن ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ہمارے لوگ بھی ذکر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ دہشت گردی کا نشانہ جو مکتب فکر بن رہا ہے وہ شیعہ بن رہے ہیں. اور شیعوں میں کون بن رہا ہے؟ شیعوں میں کون بن رہا ہے؟ جو خمینی کا نام لیتا ہے وہ شیعہ جو خمینی کا نام لیتا ہے. اب شیعوں میں دو گروپ بن گئے ہیں, ایک خمینی والا گروپ ہے, ایک خمینی کا مخالف گروپ ہے. مخالف گروپ میں اسرائیل پھیلا ہوا ہے, مخالف گروپ میں سعودی پھیلا ہوا ہے, مخالف گروپ میں یہودیت پھیلی ہوئی ہے. جو مطلب نہ صرف شیعہ تقسیم ہو گیا ہے بلکہ عالم اسلام تقسیم ہو گیا ہے. عالم اسلام نہیں بلکہ دنیا انسانیت تقسیم ہو گئی ہے. کچھ ملک ادھر چلے گئے, کچھ ملک ادھر آ گئے, کچھ افراد ادھر چلے گئے, کچھ افراد ادھر آ گئے. اب جنگ جو ہے وہ عالمی جنگ چھڑ چکی ہے. عالمی جنگ, ثقافتی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اب قلم اڑ جانا چاہیے, اس لیے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ جنگ قلم کی جنگ ہے. اب جو جنگ ہے وہ جنگ تہذیب کی جنگ ہے. اب جو جنگ ہے وہ عقیدے اور فکر کی جنگ ہے. اور جب افکار کی جنگ ہوگی, نظریات کی جنگ ہوگی, تو آؤ امریکہ والے تم بھی بیٹھو سامنے, آکسفورڈ والوں تم بھی آؤ, کیمبرج والوں تم بھی, پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھو اور انصاف کرو. کیا انہوں نے کسی کا قتل کیا تھا؟ یہ 6,000 بے گناہوں کو انہوں نے کیوں قتل کر دیا؟ بِأَيِّكُمْ قُتِلَتْ, انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ ان کے بچوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ ان کی اولادوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ آپ بتائیے, آیت اللہ زندگی کے 4-3 بیٹے تو اس وقت شہید ہوئے جب خود کا جلوس نکلا تھا. ارے بیت المقدس کا جلوس نکل رہا ہے, اس میں شیعوں کو مارا جا رہا ہے, سنیوں کو نہیں مارا جا رہا ہے. اگر جلوس سے خود کون نکال رہا ہے؟ کون سا مکتب فکر نکالتا ہے؟ اہل بیت کا مکتب فکر نکالتا ہے. اور اہل بیت کا مکتب فکر کیا بات کر رہا ہے؟ ان کا شعور کتنا بلند ہے, ان کا شعور اس شعور سے جنگ ہو رہی ہے کہ اس شعور کو ختم کر دیا جائے, اس شعور کو بدل دیا جائے. تو پھر بیت المقدس میں جب جلوس نکلتا ہے, خوش کا جب جلوس نکلتا ہے, تو کس کے خلاف نعرے لگتے ہیں؟ نعرے کس کے خلاف رکھتے ہیں؟ اسرائیل کے خلاف رکھتے ہیں, یہود و نصارہ کے خلاف رکھتے ہیں. تو کیا یہود و نصارہ آپ سے راضی ہو جائیں گے؟ آپ سے راضی ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پیچھا چھوڑ دو. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ درس سیکھا ہے مکتب کربلا سے کہ اگر امام حسین بھی یہ کہتے کہ میں آج کے یزید کا مخالف نہیں ہوں, میں آج کے یزید کا مخالف نہیں ہوں, میں تو موسیٰ کے زمانے کے فرعون کا مخالف ہوں, میں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نمرود کا مخالف ہوں, میں اپنے دور کے فرعون کا مخالف نہیں ہوں, میں اپنے دور کے نمرود سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے, رہنے دیجئے, پنپنے دیجئے. تو کیا کربلا واقع ہوتی؟ کربلا کیوں واقع ہوئی؟ اس لیے کہ وقت کے جدید سے, وقت کے فرعون سے, وقت کے حامان سے, وقت کے شداد سے, وقت کے نمرود سے حسین ٹکرائے تھے. ہم بھی وہی درس لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم وقت کے نمرود, وقت کے فرعون, وقت کے شداد اور وقت کے مرحب سے لڑ رہے ہیں. کہانی بہت طویل ہے لیکن کچھ تو آپ کو ضرور سننا ہے, اس لیے کہ یہ خون شہیدوں کا مسئلہ ہے, شہیدوں کے خون کا مسئلہ ہے. جو چیز آج تک 36 سال سے دبائی گئی تھی, وہ خون کبھی تو رنگ لائے گا, کبھی تو اس مرد مجاہد کی زحمتیں رنگ لائے گی. تم کب تک مٹاتے رہو گے لوگوں کو گرم گرم چائے پلا کر؟ یہ کیا کہوں اور کیا کہوں میں ان لوگوں کو جو اس فکر کو دباتے رہے, اس فکر کو دباتے رہے. اور یہ شاہ کے وظیفہ خار, یہ شاہ کے نمک خار, ان لوگوں نے اس مرد مجاہد کی فکر کو دبا دیا جس نے 36 سال پہلے اسلام ناب محمدی کی بات کی تھی. اسلام ناب یعنی خالص اسلام, جس خالص اسلام کی ضرورت, یعنی خالص تشیع, اس خالص تشیع کی ضرورت تو خود ایران کے شیعوں کو تھی. آپ کہیں گے شیعوں کو شیعہ کیسے بنائیں گے آپ؟ ہاں, شیعوں کو ہی شیعہ بنانے کی ضرورت ہے. اور سنیوں کو شیعہ بنانا آسان ہے، شیعوں کو شیعہ بنانا مشکل ہے۔ وہ کام امام خمینی نے انجام دیا۔ اسلام ناب کی جب بات کی تو پورے ایران میں انقلاب لایا گیا، یعنی وہ لوگ، وہ ایرانی، وہ تہرانی کہ جو عاشور کے دن بھی عیاشی کیا کرتے تھے، کھانے پینے میں مصروف رہا کرتے تھے، صبح سے شام تک عاشور کو کھایا کرتے تھے، ان کو نہ پاتا معلوم تھا نہ ذکر مصیبت معلوم تھی، وہ روتے تو نہیں تھے مگر گھروں سے باہر نکل کر کہیں پارک میں ضرور بیٹھ جایا کرتے تھے، انہیں آزادانی کی فکر نہیں تھی، انہیں مرتبہ تشیع کی فکر نہیں تھی، مسجدیں خالی ہو چکی تھی۔ کیا عالم تھا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تہران سے قریب خم جیسے شہر میں جہاں دیدی معصومہ کا روزہ ہے، وہاں مٹی کا تیل بھی نہیں ملتا تھا، گیس کی بات تو چھوڑیے، مٹی کا تیل بھی نصیب نہیں تھا، جبکہ پوری دنیا یہاں سے گیس لے جا رہی تھی، یہاں کا پٹرول لے جا رہی تھی، ان کو دیوانہ بنا رہی تھی اور ان کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے دیکھو شاہ کا کارنامہ، کتنا شاہ نے تہران کو کیا بنا دیا، پیرس بن گیا شاہ۔ ایک صاحب نے اس زمانے میں ہمارے شاعر ڈاکٹر پیام صاحب سے مل کے کہا کہ آ کر خمینی نے ایران کو 100 سال پیچھے کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کھٹکتا ہے صرف 100 سال کا فاصلہ، ہے امن عالم کا جرس پیچھے ابھی جائے گا ایران 1400 برس پیچھے، ابھی 1400 برس پیچھے جانا ہے۔ ترقی کی بات آج دیکھیے کیا ترقی ہو رہی ہے، اتنی ترقی ہو رہی ہے کہ پورے ترقی یافتہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے فرانس آ رہا ہے، جرمن آ رہا ہے، پوچھو ان سے یہ دیکھتے کیا تھے، یہ تو انسانیت کا خون چوستے تھے، فرانس کے پاس کیا تھا دیکھنے کے لیے، صرف ایرانی عورتوں کو میک اپ کا سامان دیکھتے تھے، میک اپ کا سامان بند ہو جائے گا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ پابندی انہوں نے اپنے اوپر لگائی تھی، اب جو پابندی اٹھائی ہے وہ ایران پہ سے نہیں، اپنے آپ پر سے پابندی اٹھائی ہے۔ اب جو پابندی اٹھائی ہے، اب لوگوں کا شعور اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اب خواتین نے میک اپ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اب فرانس کا سامان بکنے والا نہیں ہے ایران میں، ایک ملک کا نقصان نہیں ہوا ہے، کئی ملکوں کا نقصان ہوا ہے اور کئی ممالک چندہ دے رہے ہیں کہ اس ملک کو ختم کر دو ہمارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور پوری دنیا مل کر۔ دیکھیے ہم ملک کی تائید نہیں کرتے ہیں، مکتب فکر کی تائید کر رہے ہیں۔ امام خمینی نے کیا کیا اسلام گرامی، اسلام ناب محمدی کا تعارف کروایا، سچے اسلام کا تعارف کروایا۔ جب سچے اسلام کا تعارف کروایا تو شیعہ بھی دوڑے، یہاں تک کہ ہر مکتب فکر کا عالم دوڑتا ہوا آیا۔ یہ آیت اللہ زندگی جو ہے یہ سنی مکتب کے بڑے عالم تھے، ان کے مرید تھے، ہزاروں لاکھوں مرید تھے ان کے، انہوں نے ایک شخص نے 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شیعہ کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک قوم پیدا ہوگی، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اگر تم مزاداری چھوڑ دو گے، تم اگر امام حسین کا نام لینا چھوڑ دو گے تو ایک قوم پیدا ہوگی۔ وہ قوم پیدا ہو چکی، وہ قوم پیدا ہو چکی۔ تم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تم اپنا خون کربلا والوں کو دے سکو، تم تو امام حسین کے بچوں کو دکھا کے خون زمین پہ پھینک رہے ہو۔ اس وقت حسین کو گردن سے نکلنے والے خون کی ضرورت ہے، گردنوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت قوم شہید ہو کے اپنا خون امام حسین کو دے رہے ہیں، حل من ناصر کی آواز بلند ہو رہی ہے تو خون جگر کون دے رہا ہے؟ ہندوستان کے شیعہ دے رہے ہیں، پاکستان کے شیعہ دے رہے ہیں، نہیں افریقہ کے جنگلوں سے آواز آ رہی ہے، حسین ہم تمہارے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ خون دینا چاہتے ہیں، تم خون پھینکنا چاہتے ہو، تمہارا خون پھینکے جانے کے لائق ہے، ان کا خون اسلام کی رگوں میں دوڑنے کے لائق ہے۔
ان کا خون ایک دن انقلاب لائے گا. ایک دن پورا افریقہ نہیں, پورے ایشیا نہیں, بلکہ پورے امریکہ سے آواز آئے گی, یا حسین یا حسین.
شہادتوں کا نام سن کے ہم ڈر جاتے ہیں, شہادت کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں. روضہ زینب کو خون کی ضرورت ہے, ہم سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم گردن اٹھا کے چلنے کے لائق نہیں رہے. ہمارا خون اس لائق نہیں رہا کہ ہم اس وقت امام حسین کے روضہ اس وقت ہمارے ہم سے خون مانگ رہا ہے. اگر یہ جیانے نہ ہوتے عزیزان گرامی تو یہ داعش کے لٹیرے جنہوں نے چند گھنٹوں میں صلاح الدین اور نوالم کتنے شہروں کا قبضہ کر لیا تھا, کردستان کے کتنے علاقوں میں قبضہ کر لیا تھا, یہ چند دنوں میں ان چند دنوں میں یہ لوگ نہ صرف بغداد کو رونگتے ہوئے آگے بڑھ جاتے بلکہ کربلا کو گھیر لیتے. ان کا پلان یہی تھا لیکن قاسم سلیمانی جیسے جنرل آ کے سامنے ٹھہر گئے. اس وقت روضہ حسین بچا ہوا ہے تو تم لوگوں کی وجہ سے نہیں بچا ہوا ہے. خمینی نے جو فوج پال رکھی ہے خمینی کی فوج بچا رہی ہے. کیا اس بات کا انکار کریں گے؟ آپ کی فوج وہاں ٹھہری ہوئی ہے, آپ کے علماء ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ کے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں, آپ کے ائمہ جمعہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں, آپ کے اماموں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, قربانی دے رہے ہیں تو یہ نئے شیعہ دے رہے ہیں کہ جو جن کو معلوم ہے کہ مکتب اہل بیت کی اہلیت کیا ہے. بچے مر گئے, چاروں کے چاروں بچے مر گئے لیکن حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم ایسے ہیں کہ کوئی ایک چند بھی ہمارے طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو شہر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں.
اے ہماری دلس گا
کربلا, کربلا,
اے ہماری دلس گا
کربلا, کربلا,
حق کا سینہ راستہ
کربلا, کربلا,
جب بھی انقلاب کی بات آتی ہے کہتے ہیں سیاسی انقلاب ہی انقلاب نہیں ہوتا, فکر کا انقلاب بھی انقلاب ہے, تعلیمی انقلاب بھی انقلاب ہے, کلچر کا انقلاب اور تہذیبی انقلاب بھی انقلاب ہے. ہماری تہذیب کون سی تہذیب ہے آپ بتائیے؟ کہ یہ تشیع کی تہذیب ہے, یہ کربلائی تہذیب ہے. یہ تہذیب جو ہمارے پاس ہے وہ کربلا کی تہذیب ہے. ہمارے پاس جو شعور ہے وہ کربلا کا شعور ہے. ہمارے پاس جو دین ہے وہ کربلا کا دین ہے. ہمارے پاس جو مکتب ہے وہ کربلا والوں کا مکتب ہے. آپ بتائیے ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں وہ کون سی تعلیمات ہیں؟ وہ لوگ دنیا کے دور ترین علاقوں میں رہنے والے مکتب اہل بیت سے وابستہ ہوئے, اتنا وابستہ ہوئے کہ کربلا والوں میں شامل ہو گئے, جیسے جون شامل ہو گئے تھے, جیسے کل کا بلال, جیسے کل کا جون, یہ آج کے زندگی ان کو چھپانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں ان کے لیے احتجاج ہو رہا ہے. خاموش بیٹھے ہوئے تو آپ کیوں آپ خاموش بیٹھے ہوئے؟ معلوم ہے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے لیے جب آواز اٹھے گی تو لوگ پوچھیں گے یہ کس کی وجہ سے شیعہ ہوئے؟ کہنا پڑے گا ایران کی وجہ سے, اس لیے کہ تم ایران کا نام سننا نہیں چاہتے. تم مرضی
حکمانی رہبر کی شکل میں
زندہ ہے,
سستانی کی شکل میں
زندہ ہے,
نصر اللہ کی شکل میں
زندہ ہے,
سجدہ کی شکل میں
زندہ ہے.
اس لیے کہ تم یہ سننا نہیں چاہتے کہ یہ مراجے کی طاقت کا نتیجہ ہے. تم نے کتنے لوگوں کو متاثر کیا ہے مکتب اہل بیت؟ تم کتنے زمانے سے تبلیغ کر رہے ہو, کتنے زمانے سے تم اس سرزمین پر ہو, تم نے کبھی مکتب اہل بیت کو سمجھا ہے کہ دنیا کو تم سمجھا سکتے ہو؟ تمہاری زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ کروڑوں لوگ تمہاری آواز پر لبیک کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ مکتب حسین کا نام لینے کے حقدار نہیں رہے. اس لیے کہ وہ حمیت, وہ غیرت, وہ شجاعت جو حسین ابن علی نے دی تھی,
ظلم سے ٹکرانے کی طاقت، باطل سے ٹکرانے کی طاقت، کمزوری میں حق کا ساتھ دینے کی طاقت، وہ جو امام حسین نے ذہنیت بنائی تھی اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے. آج یہ لوگ کیسے شہادتیں دے رہے ہیں؟ اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا کہ 6,000 لوگ ایک دن میں شہید ہو گئے؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ آپ مجھے بتائیے سوچ کیا ہے؟ کیا کوئی اور دے سکتا ہے؟ دوسرے خون چوس سکتے ہیں، افغانستان کے لٹیرے خون چوس سکتے ہیں، خون دے نہیں سکتے. ہم خون دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم تو شہادتوں کی دعا کرتے ہیں، ہم تو شہادت کو افتخار سمجھتے ہیں، ہم تو مصیبتوں کو فضیلت سمجھتے ہیں. تم لوگ مصیبتوں کو رسوائی سمجھتے ہو. تم نے کربلا کو معقوص کربلا دنیا کو بتائی، معقوص کربلا. کیا نمازیں کھانا، تازیانے کھانا نعوذ باللہ رسوائی ہے، ذلیل ہونا ہے، یہ عزت میں اضافہ ہونا ہے؟ نبی کریم کہتے ہیں کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی اذیت کسی کو نہیں دی گئی. ہم تماشے کھا کے کہتے ہیں نہیں مجھے تماشا نہیں لگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تماشے کھانے کو رسوائی سمجھتے ہیں. بلوے عام پہ ہم کیسے کہیں گے کہ ہمیں تماشے لگائیں گے، ہمیں تازیانے لگائیں گے، ہم پر الزامات لگائیں گے، ہمیں جھوٹا کہا گیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلام کے لیے رسوا ہونے کو ذلت سمجھتے ہیں، اسلام کے لیے قید ہونے کو ہم ذلت سمجھتے ہیں، اسلام کے لیے تازیانہ کھانے کو ہم عیب سمجھتے ہیں، رسوائی سمجھتے ہیں، بدنامی سمجھتے ہیں. ہم اسلام کے لیے بدنام نہیں ہونا چاہتے. اسلام اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم بدنام ہو جائیں. اسلام اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے تازیانے کھائے جائیں. اسلام اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے گولیاں کھائی جائیں. اسلام اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے بخشیاں کھائی جائیں. یہ ہماری فکر ہے، کربلا کی فکر کہہ رہے نہیں. بخشیاں کھا کے ہمارے سینوں میں سلامت پیدا ہوتی ہے. ہمارا سر جھکتا نہیں ہے، اٹھ جاتا ہے. مصیبتیں ہمارے لیے رسوائیاں نہیں ہیں، عزت کا سبب ہے. تو عزیزان گرامی، جب اسلام میں ناپ پیش کیا گیا تو ساری دنیا کے لوگ، یہ دیکھیے تشیع کسی مکتب فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام میں ناپ اور اسلام کی جان کا نام ہے. یہ جو ہے رسوماتی دین نہیں ہے، یہ آبا و اجداد کا دین نہیں ہے، یہ دین دین ابراہیم ہے، یہ دین خلیل ہے، یہ دین کلیم ہے. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے حسین، تمہاری ملکیت نہیں ہے حسین، کسی فرقے کی ملکیت نہیں ہے حسین، کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہے حسین، کسی قبیلے کی ملکیت نہیں ہے. یہ سب نے حسین کو لے کے گھر میں بیٹھ گئے، دروازے بند کر لیں، کہاں تم کو زیارت کرنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ حسین ہمارے ہیں، ہم جو چاہیں ان کو بولیں گے. نعوذ باللہ جھوٹ کا الزام بھی ان پہ لگا دیں گے، ہم جو چاہیں کریں گے. لیکن نام لیتے ہیں اہل بیت کا، سیرت ہے دشمنان اہل بیت کی. دشمن اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ وہ سچوں کو جھوٹا بنا دیتا ہے، اور اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ جھوٹوں کو جھوٹا کہنے میں بھی شرماتے ہیں. یہ ضرب ضرب کی بات ہے، ضرب ضرب کی بات ہے کہ ہم جھوٹوں کو جھوٹا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اس کے لیے عدالت میں کیس دائر کرتے ہیں. فطرت کے مسئلے میں شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، لیکن یہ جھوٹوں کی تذرف ہے کہ تو سچوں کو جھوٹا بنا رہے تھے. عزیزان گرامی، کربلا اس بلند ظرفیت کا نام ہے. عزیزان گرامی، منبر کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ منبر کس عظمتوں کا نام ہے. منبر لکڑی کے ڈھانچے کا نام نہیں ہے، اور اگر کسی لکڑی کی شکل کا نام، اس شکل کا نام اگر منبر ہوتا تو امام زین العابدین یہ نہ کہتے یزید کہ اس لکڑی کے تخت پر میں بھی بیٹھ جاؤں، لکڑی کے ٹکڑے میں میں بھی ٹھہر جاؤں. اس لیے کہ جو لکڑی کا ٹکڑا اسے کہتے ہیں جہاں باطل بیانی جہاں ہوتی ہے، جہاں جھوٹ بکا جاتا ہے، جس تختے سے، جس جگہ سے، جس لکڑی کے تختوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے وہ منبر نہیں ہوتا. منبر اس جگہ کا نام ہے جہاں حق بولا جاتا ہے، جہاں دین کی بات ہوتی ہے اس کو منبر کہا جاتا ہے،
جہاں شریعت کی بات ہوتی ہے اس کو منبر کہا جاتا ہے، جہاں اللہ اور رسول کی بات کی جاتی ہے اس کو منبر کہا جاتا ہے۔ شریعت کا مذاق اگر منبر سے اڑایا جائے تو پھر وہ منبر نہیں ہے، لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، منبر نہیں ہے۔ منبر شیر کا نام نہیں ہے، منبر اس مقام کا نام ہے جہاں سیرت رسول بیان کی جائے، جہاں سنت نبی بیان کی جائے، جہاں قرآن کی تفسیر بیان کی جائے، جہاں احادیث کی تشریح ہو، جہاں فلسفہ کربلا بیان کیا جائے، جہاں مقصد کربلا بیان کیا جائے، اس کا نام منبر ہے، اس کا نام منبر ہے۔ آپ بتائیے، امام حسین علیہ السلام نے نمازوں کو بچایا یا نہیں؟ آپ خود کہتے ہیں نا، ہزار سر ہے نمازیں بھی نہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا۔ مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس بات کو، یا خود کہہ کے گزر جاتے ہیں؟ اگر یہ صحیح ہے تو آپ بتائیے کہ نماز فروع دین میں ہے یا نہیں؟ تو نماز کو بچانا مقصد حسین ہے یا نہیں، اور مقصد حسین منبر کا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر نماز اور شریعت کی بات منبر سے الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ شریعت کے بیان کو منبر سے الگ کرنے والے کون؟ منبر سے شریعت محمد نہیں بیان کی جائیں گی، دستور اسلام نہیں بیان کیے جائیں گے، نمازوں کے احکام نہیں بیان کیے جائیں گے۔ کہتے احکام شریعت مت بیان کرو، گویا لگتا ہے حرام ہے منبر سے بیان کرنا۔ کہتے یہ منبر صرف فضائل حسین کے لیے، فضائل حسین ہی میں تو نماز بھی ہے۔ نماز مصطفیٰ سے حسین کو اتار کے بتا لو کہ نماز سے حسین الگ نہیں ہو سکتے، مصطفیٰ کا وجود گواہی دے گا کہ میرا حسین نمازوں سے الگ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت وہ مجرم ہوگا تو حسین کو نماز سے الگ کر کے بتا دے،
وہ مجرم ہے جو حسین کو نماز سے الگ کر دے، حسین کو روزے سے الگ کر دے، حسین کو حج و زکات سے الگ کر دے۔ حسین اگر نظر آئیں گے تو کہاں نظر آئیں گے؟ حسین کو تلاش کرنا ہے تو کعبۃ اللہ جانا ہوگا، احرام باندھنا ہوگا، فرزند رسول کا اگر کسی کو دیدار کرنا ہے تو میدان عرفات میں آپ کو رہنا ہوگا۔ کوئی سال ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا امام میدان عرفات میں نہ ہو، ان کو دیکھنا ہو تو کعبۃ اللہ کے اطراف دیکھو، ان کو تلاش کرنا ہے تو وہاں جاؤ۔ نعوذ باللہ تم نے کہا کہ امام زمانہ وہاں نہیں نظر آتے، کعبۃ اللہ میں نہیں تمہیں کہاں نظر آتے ہیں؟ تو شریعت کے منبر کو الگ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ نمازوں کا مذاق اڑایا نہیں، شریعت محمدی کا مذاق اڑایا گیا یا نہیں اڑایا؟ جو قرآن کہتا رہا اس کی مخالفت کرتے رہے، جو قرآن کہتا رہا، ذلت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تم مل جائیں گے، تشیع نہیں ملے گا۔ تم اگر شیعت کے خلاف بولو گے تو افریقہ کے جنگل میں شیعہ پیدا ہو جائیں گے، یورپ میں پیدا ہو جائیں گے، چائنا میں پیدا ہو جائیں گے، جاپان میں پیدا ہو جائیں گے۔ اگر تم نہیں نام لو گے حسین کا تو تم مل جاؤ۔ نام اسلام رکھ لیا ہے، اپنے وجود کا نام آزادار رکھ لیا ہے، ہمارے خلاف بولنا یعنی آزاداروں کے خلاف بولنا۔ اب ہم اپنے وجود کو انہوں نے محدود کر لیا ہے، کہا ہے کہ ہم ہی ہیں سب کچھ، ہمارے علاوہ کوئی نہیں دنیا میں حسین کا نام لینے والا، اور جو نام لینے والے تھے ان کا نام دبا دیا۔ آپ کو سنایا گیا، آپ کو پہلی خبر مل رہی ہے جو 3 کروڑ کی خبر مل رہی ہے، جس وقت 1 لاکھ کی آپ کو اطلاع ملی، کبھی پوچھا بھائیو تم نے کیا کھایا، کیا پیا، خبر گیری کی؟ قرآن جو کہتا گیا وہ ہم اس کی مخالفت کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے لا تنشف الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، ہم اکڑ کے چلتے ہیں، ہماری چال دیکھیے، دیکھتے جائیے قرآن کی مخالفت دیکھتے جائیے. قرآن کہہ رہا ہے بلا تنا بدو بالالقاب, کسی کو برے لفظ سے یاد مت کرو. کسی کو ستانا ہم کو نہیں آتا, برے لفظ سے یاد کرنا ہم کو نہیں آتا, کیا گالیاں دینا ہم کو نہیں آتا, ہم بھی اتنے شریف ہیں ہم کو گالی دینا نہیں آتا, مذاق اڑانا ہم کو نہیں آتا ہے, چھچوراپن کرنا ہم کو نہیں آتا ہے, پھر ہم کیوں ہم پیچھے رہتے ہیں, ہم کیوں آپ سے پیچھے رہ گئے. جب گالیوں کا مقابلہ ہوتا ہے آپ جیت جاتے ہیں ہم ہار جاتے ہیں, چھچوراپن ہوتا ہے تو آپ جیت جاتے ہیں ہم ہار جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ولا تنابذوا بالالقاب, لوگوں کو برے ناموں سے مت یاد کرو, اور ہم برے ناموں سے یاد کرتے ہیں. کسی کو اٹھایا یعنی پیش نماز لوگ امام آپ کے کہتے ہیں طالبانی, ہم لوگ راضی ہیں اس سے, نسان کے طور پر کچھ لوگ راضی ہیں. اگر راضی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں, جو لوگ راضی نہیں ہیں اگر وہ پلٹا کے آپ کو القاعدہ کا کہہ دے تو وہ آپ کو اٹھا کے کہہ دے کہ ہم طالبانی ہیں تم القاعدہ والے ہو, تم داعش والے ہو, یہ کلچر صحیح ہے؟ تو پھر مسجد کے امام کیوں اس طرح کے قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں, ممبروں سے قرآن کے خلاف نماز پڑھنے والے اپنے گناہوں میں کیوں اضافہ کر رہے ہیں, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ولا تنا وضو بالالقاب, لوگوں کو برے ناموں سے مت یاد کرو. تو آپ کے خطیب پھنس گئے, آپ کے لیڈر پھنس گئے, مصلی پھنس گئے, عزادار پھنس گئے قرآن کی آیتوں کی مخالفت. کالا لباس پہن کے قرآن کی آیتوں کی مخالفت, اللہ کے حکم کی مخالفت, پھر تبلیغ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قرآن کے خلاف تبلیغ کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے برے الفاظ سے یاد مت کرو, آپ کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے اکڑ کر مت چلو, آپ چلیں گے. قرآن کہہ رہا ہے ولا تسکر صدق للناس, لوگوں کو دیکھ کے منہ مت کھلا لیا کرو, آپ کھلا لیتے. قرآن جو کہہ رہا ہے مخالفت. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز سے مدد لو, روزے سے مدد لو. قرآن کہہ رہا نماز پڑھو, ہم کہتے نہیں پڑھیں گے. قرآن کہہ رہا روزہ رکھو, ہم چوراہے پہ ٹھہر کے رمضان میں سگریٹ پئیں گے. قرآن کی آیتوں کا مذاق, اللہ کے حکم کو دھوئے میں اڑا دیں گے. کس کو اڑا رہے, کس کو منہ دکھا رہے تھے, کس کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اللہ کو رسوا کرنا چاہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کی شریعت رسوا ہو جائے, کہ تمہارے سامنے شریعت سر جھکا کے چلی جائے؟ قرآن کو تم رسوا کرنا چاہتے ہو, اس کو دھوئے میں اڑا رہے ہو, تم بتاؤ گے؟ قرآن کی آیتوں کو دھوئے میں اڑانا چاہتے ہو, اڑاؤ دو. حج کی بات آتی ہے, ارے ہم حج نہیں کرنا چاہتے. زکات کہتے نہیں, واجب ہی نہیں ہے, خمس تو واجب ہوا ہی نہیں ابھی تک, افلاس ہی افلاس چل رہا ہے. جہاد ہم پہ تھوڑے ہی واجب ہیں, وہ تو جب امام آئیں گے تو جہاد واجب ہوگا. امر بالمعروف یہ کیا ہوتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پورے دین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ دین کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو دیندار بتایا جا رہا ہے. یہ ہے آج کے دور کی پریشانیاں, آج کے دور کے مسائل, آج کے دور کی حقائق جس کو ہم سننا نہیں چاہتے. عزیزان گرامی, ایک نماز ایسی ہے کہ جس کے اندر تقریر اس نماز کا حصہ ہے, وعظ و نصیحت اس نماز کا حصہ ہے. وہ کون سی نماز ہے؟ جمعہ کی. کہا جمعہ ہی واجب نہیں ہے, تو پھر وعظ و نصیحت کہاں سے ملے گی؟ وعظ و نصیحت کہاں سے ملے گی؟ جو وعظ و نصیحت کے جتنے دروازے تھے سب بند کرتے چلے گئے, قرآن کو لپیٹ کے تاک کی زینت بنا دیا, علماء کی زبانوں پہ تالے لگا دیے کہ کچھ بولو گے تو تمہاری عزتوں کو نیلام کر دیں گے, تالے لگاتے چلے گئے. قرآن پہ تالا لگا دیا, دین پہ تالا لگا دیا, مسجدوں میں تالا لگا دیا, اور نہ معلوم مسجدوں میں کچرا ڈال دیا. اب جب اٹھا کے ہم نے صاف کیا تو کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. میری پہلی کی مسجد کی بات کرو, میرا ایسے ہزاروں مسائل ہیں. اب آپ غور کرتے چلے جائیے, دین کا مذاق آپ کو کہاں لے جائے گا؟ آپ مقصد حسین سے کتنے دور ہوتے چلے جائیں گے؟ آپ تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ حسین سے کتنا فاصلہ لیتے جا رہے ہیں. اور حسین سے فاصلہ جو بڑھے گا تو جہنم سے قریب ہو جائے گا. جہنم سے قومیں قریب ہو جائیں گی اگر فاصلہ حسین سے لیتی جائیں گی. حمزہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم لے جائیں گے. محراب میں علی ملیں گے, ممبر پہ علی ملیں گے, مسجد میں علی ملیں گے, کعبے میں علی ملیں گے, قرآن میں علی ملیں گے, روزہ رکھیں گے تو علی ملیں گے, حج کریں گے تو علی ملیں گے, زکات دیں گے تو علی ملیں گے, ہر جہاں علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے, بچنا اگر علی سے ہے تو شراب کھانے کے جائیں. اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا, جلد گئے تھے جو زہرا کا گھر دلانے میں, علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں. اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا, یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں. تو یہ جو نماز جمعہ ہے, اس نماز جمعہ میں جو خطبہ ہے وہ واجب ہے. جو اذان کے بعد فوری شروع ہو جاتا ہے, اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں اگر دکان میں کوئی شخص کوئی چیز گوشت توڑ رہا ہے تو گوشت وہیں چھوڑ دے اور شٹر ڈال کے بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آئے. اور اگر اس وقت توڑ دیا تو اس وقت بیو شرا حرام ہے, خریدنا بھی حرام ہے, بیچنا بھی حرام. اب اندازہ لگے گا, اگر کوئی شخص پنیر کاٹ رہا ہے تو اس کا چاقو پنیر کے اوپر ہے, چھوڑ کے آتا ہے. گوشت کاٹ رہا ہے, وہیں چھوڑ دے. ابھی کچھ لیا خریدا ہے, واپس لے, شرا ڈالے, بھاگے. یہ ہے نماز جمعہ. بس آؤ ملا ذکر اللہ, بس آؤ دوڑو ذکر خدا کے لیے, بس آؤ ملا ذکر اللہ. کیوں وہاں جا کے کیا کریں گے؟ اللہ کے بعد خطبہ سننا ہے. خطبہ واجب ہے, خطبہ نماز کا حصہ ہے, اذان کے بعد ہی خطبہ ہے. نماز کے بعد خطبہ نہیں ہے, جیسے عیدے میں ہوتا ہے. جمعے میں جو چار رکعت نماز ظہر ہوتی ہے, اس چار رکعت نماز ظہر میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جو دو رکعت حذف ہوئی ہے وہ خطبے کی جگہ اس کو پر کر رہی ہے, خطبے کی جگہ اسے پر کر رہی ہے. اور فرمایا کہ شہر کا سب سے با اقتدار آدمی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو, جس کی لاٹھی اس کی ہے حکمت, تو پھر جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, جس کے ہاتھ میں قدرت ہے, شہر کا سب سے بڑا عالم وہاں ٹھہر جائے. اور ٹھہر کے معصوم کی روایت سے امام صادق فرماتے ہیں کہ مصالح مسلمین پر گفتگو کرے, مصالح دینی و دنیاوی پر گفتگو کرے. یعنی دینی اور دنیاوی مصلحتیں اس وقت کیا گزر رہی ہیں عالم اسلام کا, اس کا تذکرہ کرے. حالات سے روز سے واقف کرا جائے تو حضور فرماتے ہیں من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. یہ کہانی سنا رہا ہوں میں. حضور فرماتے ہیں کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے حال سے غافل ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی شخص چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, غیر مسلم کوئی بھی بے دین انسان کہیں سے پکارے یا اللہ مسلمین, اے مسلمانوں, اے اللہ کا نام لینے والوں, اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں, میری مدد کے لیے آؤ. اور اگر کوئی نہ جائے, حضور کہتے ہیں سب غیر مسلمان, حضور کہتے ہیں کوئی بھی مسلمان نہیں. مدد کے لیے کون پکار رہا ہے؟ مسلمان نہیں. غیر مسلمان اگر پکارے یا اگر مسلمین, اے مسلمانوں میری نصرت کے لیے دوڑو, اور مسلمان دم دبا کے چلے جائیں, تو حضور کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں. حضور کی نظر میں ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم لاش دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان. حضور کہیں گے تمہارے چہروں میں میں آثار اسلامی نہیں دیکھ رہا ہوں, تمہارے کردار میں وہ بو اسلامی نہیں دیکھ رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے. تو فرمایا کہ یہ اب آپ آئیے, بحثیں بہت ہیں, لیکن اب آپ کہیے کہ نماز جمعہ کوئی پڑھائے گا, ممبر پہ کوئی جائے گا, خطیب کوئی ہوگا نماز کوئی پڑھائے گا. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کوئی نماز میں جنازہ پڑھا لے تو مجلس سے زیارت پڑھے گا. جو شریف آدمی ہے وہ نماز پڑھاتے مولانا سے اللہ, اور مجلس کون پڑھے؟ جو خطیب توانا ہے, جو زمین کو آسمان سے جوڑ دے, آسمان کا پیپر زمین سے جوڑ دے, وہ خطیب توانا مجلس پڑھے گا. اور نماز کون پڑھائے گا؟ ضعیف نندنی عوامی آواز میں نماز پڑھائے گا. شریف آدمی مستقی پرہیزگار آدمی نماز پڑھائے گا. اور ممبر پہ کون جائے گا؟ تو ممبر ہم نے کس کے حوالے کیا؟ کس کے حوالے کیا؟ نماز جنازہ کس کے حوالے کیا؟ علماء. ممبر کس کے حوالے کیا؟ کس کے حوالے کیا ممبر؟ اب آپ اندازہ لگیں گے ہم نے کیا کیا. دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی, نماز کو ممبر سے الگ کرنے کی. اور حکم شریعت کیا کہتا ہے؟ حکم شریعت, حکم شریعت یہ کہتا ہے کہ جو امام میں جمعہ ہے وہی خطیب جمعہ ہوگا, جو امام میں جمعہ ہوگا وہی خطیب جمعہ بھی ہوگا. اہل ممبر کی ذمہ داری, اہل ممبر وہی ہو سکتا ہے جو اہل محراب ہو. جو اہل محراب نہیں ہو سکتا وہ اہل ممبر کے نہیں ہو سکتا. غیروں نے کم کی یا ہم نے کم کی؟ نماز کی حرمت تو بچا لی آپ نے, لیکن ممبر کی عظمت کو پامال کر دیا آپ نے. وہی ممبر کا آدمی کہتا ہے میں نماز پڑھاؤں, کہتے نہیں آپ نماز نہیں پڑھا سکتے, آپ کے پاس تو شرائط سے نماز نہیں رہی, آپ کے چہرے تو ثابت نہیں آپ نماز پڑھائیں. تو پھر ممبر پہ بیٹھ سکتے, جو نماز نہیں پڑھا سکتا وہ ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے. کہاں؟ ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے. جو اللہ کی حضور صورت نہیں دکھا سکتا وہ مصطفیٰ کو اپنی شکل کیا دکھائے گا؟ بتائیے آپ کہ حکم اسلام کیا ہے؟ دونوں کی شرائط وہی ہے, محراب کی جو شرائط ہے وہی ممبر کی شرائط ہے, دونوں ایک ہی ہوں گے. جو نماز پڑھائے گا وہی خطبہ دے گا. اسی لیے کہا گیا کہ امام میں جمعہ کو خطیب ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں سے خطاب کر سکے. اس خطاب کی اتنی اہمیت ہے کہ بیع و شراء حرام ہے, خریدنا اور بیچنا اس طرح حرام ہے. یہ خطبہ جب چلتے رہے تو کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے, صرف خطبہ سن. اور وہ اتنا اہم ہے, وہ بیان اسلامی ہے, وہ پیغام اسلامی ہے, وہ فکر اسلامی ہے. سبحان اللہ, ممبر کی عظمتوں کو ہم نے ختم کر دیا. پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل ممبر ہیں. آپ نے ممبر کو لکڑی کا تختہ بنا دیا, باطل بیانی کرتے کرتے اس میں احکام شرع اگر بیان, شریعت کے احکام اگر بیان نہ کیے جائیں, احکام اسلامی اگر بیان نہ کیا جائے, وضو اور نماز اور طہارت اور صلات کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو پھر وہ ممبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ممبر کو آپ نے محدود کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فضائل آل محمد کو محدود کر دیا, کہ فضائل آل محمد امیر المومنین نے اپنے خطبے کو منقطع کر دیا تھا. جب ایک سوال میں آپ خطبے شرفیہ پڑھیں, خطبے شرفیہ وہ خطبہ غرا ہے کہ جہاں امیر المومنین بہت ہی تند لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں اور عالم اسلام کے بہت ہی حساس مسائل پر اس وقت وہ نفس پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ملت اسلامیہ کی. اس وقت میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے بدھو عرب, اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے اور کتنی اہم گفتگو ہو رہے ہیں, کتنی اہم راز کھل رہے ہیں, کتنی کیسی شخصیتیں ان کے چہروں سے نقاب الٹی جا رہی ہے کہ جو بار بار غلطیاں کرتے ہیں, معذرت خواہیاں کر لیتے ہیں, جس کے چرکے بہت کاری ہوتے ہیں, کہ یہ ساری چیزیں منکشف کرتے جا رہے ہیں امام خطبہ شرفیہ میں. تیسرا بلبا نے جو بلا رکھا اور وہ بدھو عرب کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ آتا ہے اور امیر المومنین کو ایک کاغذ دیتا ہے, خطبہ وہیں پر رک جاتا ہے. امیر المومنین یہ نہیں کہتے کہ یہ شریعت کے احکام کے متعلق سوال کیا گیا ہے, میں اس کو ابھی جواب نہیں دوں گا, تم بیٹھے رہو, اہم مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے. کہا نہیں, شریعت سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا, گفتگو کو ختم کر دیا اور اس کے شرعی مسائل کا جواب دینے لگا. پتا نہیں غسل کا مسئلہ تھا, پتا نہیں طہارت کا مسئلہ تھا, پتا نہیں کیا مسئلہ تھا, کچھ نہیں معلوم. پتا نہیں کیا مسئلہ تھا, نہیں معلوم, اس نے سوال کیا. ابن عباس کہتے ہیں یعنی آپ وہیں سے گفتگو کا آغاز کیجئے جہاں سے آپ نے گفتگو کو روکا ہے. تو جہاں ابن عباس تلک شقشقت حضرت ثم خرت, ابن عباس یہ تو ایک شقشقہ تھا, ایک تو درد دل تھا جو بیان کر دیا, بار بار اس کا ذکر میں کرنے والا نہیں ہوں. یہ ہے عزیزان گرامی شریعت کی اتنی اہمیت ہے, مسائل شریعہ کی اتنی اہمیت ہے. مسائل شریعہ میں کوئی بیان ہی نہیں کرتا, ہماری دشمنی میں اتنا تیز نالا باندھا جا رہا ہے, ہم نے کب کہا نالا مت بندھو, اتنا باندھے کہ غسل ہی نہیں ہو رہا ہے, وضو ہی نہیں ہو رہا ہے. پانی اگر نہیں پہنچے گا تو غسل کہاں ہوگا؟ یہ شرعی مسئلہ ہے یا نہیں؟ لیکن ضرورت ہے نہیں, یہ بہت نازک مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ یہ اصول دین کا مسئلہ ہے. یعنی اللہ کی توہین کر دینا آسان ہے ممبر سے, رسول اللہ پر جملے کر دینا آسان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توہین کر دینا آسان ہے, سب سنیں گا مجمع. یہ مسئلے میں وہ قوم بڑی حساس ہے, چھوڑے گی نہیں. یعنی اللہ کو چھوڑ دے گی قوم, رسول اللہ کی توہین کرے گی تو قوم چھوڑ دے گی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے حسین نے بھرا گھر اجاڑ دیا, کہا دین محمدی کو اگر میرے قتل کے بغیر استقامت نہیں کی سکتی تو تلواروں آؤ, ہیرو آؤ, نیزو آؤ, میں سنت مصطفیٰ بچانے کے لیے میدان میں کود پڑا ہوں. آؤ, میں ڈرنے والا نہیں ہوں, میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, میں سنت نبی صاف صاف کہا, اسیرو بسیرت جدی والی, میں مصطفیٰ کی سیرت کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے آ رہا ہوں, جو تو دشمنان مصطفیٰ ہے وہ آ جائیں. آپ کو معلوم ہے جو شریعت کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ جو مصطفیٰ کے دشمن ہوتے ہیں. مصطفیٰ کی دشمنی شریعت سے شروع ہوئی, معلوم ہے آپ کو کیوں شروع ہوئی؟ مصطفیٰ کی دشمنی کیوں شروع ہوئی؟ نبی کی آنکھ بند ہوتی ہی امیر المومنین کو امت نے کیوں چھوڑا؟ یہی شرعی مسائل کی وجہ سے, کہ بیت المال ہمارے حساب سے تقسیم ہوگا, ویسے نہیں تقسیم ہوگا جیسے دور مصطفیٰ میں تقسیم ہوتا تھا. یہ تو بات تھی, اور کیا بات تھی آپ بتائیے, مسئلہ کیا تھا؟ پھر یا مجھے سمجھائیے کہنا, یا پھر میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مانیے. بات کیا تھی؟ وہ لوگ ہوا و ہوس کے تابع تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ نبی کی آنکھ بند ہو جائے, ہم اپنے طریقے سے شریعت کی منمانی کریں, اس میں امیر المومنین مانے ہو جائیں گے. امیر المومنین کہتے ہیں میں وہی کروں گا جو مصطفیٰ کیا کرتے تھے. یہ ہے جھگڑا, پورا جھگڑا یہی ہے. بیت المال کی تقسیم ہمارے مطابق ہوگی, گورنروں کا انتخاب ہم اپنے منمانی کریں گے, طبقاتی نظام لائیں گے, خاندان والوں کو کوفیت دیں گے, قبیلے والوں کو کوفیت دیں گے. جب کہہ دیا جاتا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, اچھا آپ کے رشتہ دار ہیں, معلوم ہی نہیں تھا کوئی پہلوان سامنے آگے کہہ رہے یہ میرا آدمی ہے, اچھا آپ کے ہیں, شکریہ, نہیں معلوم تھا مجھے. یہ لوگ چاہتے تھے کہ گورنر ہم خود بنائیں, اپنی مرضی کے مطابق بنائیں, بیت المال اپنے حساب سے تقسیم کریں. یہ تھا مسئلہ. چنانچہ میں آپ کو کئی بار اشارے کر چکا ہوں, اس بار پھر اشارے کر دوں تاکہ جو لوگ نہیں سنے تھے وہ لوگ بھی سن لیں, کہ تیسرے دور خلافت میں آپ کو یاد دے رہا ہوں, جب عبد الرحمان ابن عوف نے آ کے کہا یا علی ہم آپ کو اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو سنت مصطفیٰ کے علاوہ سیرت شیخین پہ بھی عمل کرنا ہوگا, تو امیر المومنین نے کہا اگر سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ ہے تو پھر الگ سے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الگ سے شرط لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ نہیں ہے, اور میں سیرت نبی پہ تو عمل کروں گا, سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا. سمجھا آپ نے, سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا. تو تیسرا دور خلافت بھی علی نے چھوڑ دیا. علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بننے کا شوق نہیں تھا, شریعت کو شریعت کے اجرا کا شوق تھا. خواہش یہ تھی کہ شریعت مصطفیٰ بن جائے, بس حرمت خدا پامال نہ ہو, بس نمازیں پامال نہ ہو, سجدے پامال نہ ہو, روزے پامال نہ ہو, اللہ کی حرمت پامال نہ ہو, اللہ کا حکم پامال نہ ہو, واجبات اور محرمات کا مذاق نہ اڑایا جائے, شریعت پامال نہ ہو. اصل مسئلہ شریعت کا ہے. اب اگر آپ شریعت کو ہٹا دیجئے تو سارے علی والے ہو جائیں گے. اگر علی ابن ابی طالب کہتے کہ میں اپنی سنت چلاؤں گا, میں مصطفیٰ کی نعوذ باللہ سنت نہیں چلاؤں گا, تم جو کہو گے وہی کروں گا, تو پھر کیا اختلاف تھا بتائیے آپ مجھے. اختلاف کیا ہوتا, کچھ ہوتا ہے اختلاف. جو لوگ بوڑھے خلیفہ کو مان لیے وہ جوان اور تندرست عالم اور توانا شجاع خطیب دلاور کو نہیں مانتے, مان لیتے. مسئلہ کیا تھا, شریعت کا مسئلہ تھا. مسئلہ شریعت کا تھا, مسئلہ قانون الہی کا تھا. یہ ہوا و حوث کے بندے تھے, قانون کے تابع نہیں ہونا چاہتے تھے. مسئلہ قانون کا تھا. امیر المومنین کہہ رہے تھے میں قانون کا اجرا کرواؤں گا, سنت نبی کا اجرا کرواؤں گا. مسئلہ یہی تو ہوا کربلا آتے آتے کہ سنت نبی کو ایسے بدل دیا گیا تھا کہ امام حسین نے کہا میں سنت رسول کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں, شریعت محمدی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. شراب جو حرام تھی اسے حرام کر دیا گیا ہے, جھوٹ جو حرام تھی اسے حلال کر دیا گیا ہے, گالی گلوچ جو حرام تھی اسے حلال کر دیا گیا ہے, حسد و بغض و انات جو حرام تھا اسے حلال کر دیا گیا ہے. اسی کو پلٹانے کے لیے میں جا رہا ہوں, جھوٹ کو سچ میں بدلنے کے لیے جا رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ صداقت بچ جائے, میں چاہتا ہوں کہ امانت بچ جائے, میں چاہتا ہوں کہ شرافت بچ جائے, میں چاہتا ہوں کہ طہارت بچ جائے, میں چاہتا ہوں کہ ایمان بچ جائے, میں چاہتا ہوں کہ قرآن بچ جائے. یہی جنگ تھی, یہی جنگ تھی عزیزان گرامی. جنگ شریعت کی تھی, جنگ قانون کی تھی, جنگ کسی نماز و روزے کی تھی. یہی مسائل تھے کہ خطبے کے جمعے میں کیا پڑھا جائے گا, یہ مسئلہ تھا. قانون حق بیان کیا جائے گا یا باطل حکمرانوں کی تائید کی جائے گی, باطل نظام کی ترویج کی جائے گی, یہ حق بیان نہیں ہوگی. اس لیے جمعے پہ پابندیاں لگ رہی ہیں تاکہ حق کے اوپر سے جیل بٹھایا جائے. مسئلہ کیا تھا, شریعت اتنی آسان چیز نہیں ہے جزانے گرامی. یہ سارے حوث پرست, حوث راں, شہوت پرست, یہ مغرور, یہ کب جھکنا چاہیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ غرور اور نخوت کے پتلے, یہ شیطانوں کے سامنے جھکنے والے کب اللہ کے سامنے جھکیں گے؟ ان کو مسئلہ ان کے سجدے کا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکنا چاہتے, سب کی بارگاہ میں جھکنا چاہتے ہو. اللہ کی بارگاہ تم کو جنگ ہے تو اللہ کی گھر سے جنگ ہے, جنگ ہے تو مسجدوں سے جنگ ہے. مسجدوں میں نہیں جائیں گے, مسجدوں کی زیارت نہیں کریں گے, مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے, اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ اس سے منہ موڑ لیں گے. اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. ارے تمہارا رشتہ نہیں ہے, حسین کا رشتہ تو نمازوں سے جڑا ہوا ہے. سوال یہ نہیں غافل ہو تم نمازوں سے, سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو. زبان حال سے کہتی ہے مسجدیں آؤ, سفید سوارو شہ مشرقین والے ہو. سوال یہ نہیں غافل ہو تم نمازوں سے, سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو. حسین والے اور سجدوں کا انکار, حسین والے اور نمازوں کا انکار, حسین والے اور قرآن کا انکار. وہ قرآن جو نو کے نیزے پہ امام حسین نے پڑھی تھی, اس قرآن کو تم پھاڑ دینا چاہتے ہو, اس قرآن کا مذاق اڑانا چاہتے ہو, اس قرآن کی آیتوں کو بدل دینا چاہتے ہو, تحریف قرآن کی بات کر رہے ہو. عجیب بات ہے, ایک عورت ہمارے ساتھ چل رہی تھی حج پر, وہ اتنا بڑا گٹھی لے کے گٹھرا لے کے باندھ کے چل رہی تھی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہمارا قرآن. کہ ہمارا قرآن تمہارا قرآن کیا ہوتا ہے؟ کہ نہیں اپنا قرآن تو الگ ہے نا, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ہمارا قرآن الگ ہوتا ہے. سعودی عرب میں تو الگ قرآن ملے گا بہادروں کا, اس لیے ہم حج پہ جا رہے ہیں تو اپنا قرآن ساتھ لے جا رہے ہیں. اب وہ خاتون کو کون سمجھائے, کون سمجھائے؟ آپ سمجھائیں گے؟ کہاں سے سمجھائیں گے؟ کس ممبر سے سمجھائیں گے؟ آپ کے امام جمعہ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ہمارے پاس 40 پاروں کا قرآن ہے. دیکھ تحریف قرآن کی بات, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تشیع کی بدنامی. تم تشیع کو بدنام کر رہے ہو تو تشیع کے لیے جان دے رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے تحریف نہیں ہوئی, تحریف نہیں ہوئی, ہمارا قرآن وہی ہے جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس جو قرآن ہے وہ ہمارا ہی قرآن ہے, تمہارا قرآن ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارا ہی قرآن تمہارے پاس ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم طہارت کی مخالفت کریں گے, وضو کی مخالفت کریں گے, غسل کی مخالفت کریں گے تو غسل کا کچھ نہیں بگڑے گا, ہم نجس رہیں گے. نماز نہیں پڑھیں گے, نمازوں کا کچھ نہیں بگڑے گا, آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گی. روزے نہیں رہیں گے, اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے, آپ کی نسلیں کھانے کے اوپر مر مٹ جائیں گی اور کھانے کا جان دے دیں گے. آپ شہید زیر بن جائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ شہید انسانیت بن جائیں گے. نقصان آپ کا ہوگا, نہ حسین کا نہ حسینیت کا, یہ یاد رکھیے, نہ حسین کا نقصان ہوگا نہ حسینیت کا نقصان ہوگا. آپ روزے نہیں رہیں گے, آپ کی نسلیں ایسی ہو جائیں گی. آپ حج نہیں کریں گے, آپ تتر بتر ہو جائیں گے. امیر المومنین کی وصیتوں کو بھلا دیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. امیر المومنین کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ کے گھر کو نہ چھوڑ دینا جیتے جی, دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا, دیکھو نماز کا خیال رکھنا, انہا عمود الدین, یہ دین کا ستون ہے. دیکھو قرآن کا خیال رکھنا, اللہ اللہ فی القرآن لا یکذبکم بالعمل بھی غیرکم. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھنے میں غیر تم پر سبقت لے جائے. مسجدوں میں قرآن بند کر دی گئی. دو مہینے 8 دن قرآن کا مہینے تھے, یہ مہینے قرآن کے مہینے تھے. حسین قرآن ایک ہے تو حسین کو قرآن سے الگ کیا گیا, منبروں سے قرآن کو الگ کر دیا گیا, حسین کی مجلسوں کو قرآن سے الگ کر دیا گیا. ہزاروں مجلسیں شروع ہوئی بغیر ذکر خدا کے, ہزاروں منبر پڑھے گئے بغیر بسم اللہ کے. کہاں ہم بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے؟ ارے بغیر بسم اللہ کے منبر پہ آغاز کیسے ہوگا آپ بتائیے. لیکن ساری مجلسیں ہو گئی پہلی محرم سے لے کے آج 7ویں محرم کی شب آ گئی, بغیر بسم اللہ کے مجلسیں ہو گئی. پھر سے کرنا پڑے گا, پھر سے کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ثواب نہیں ملنے والا ہے. بغیر بسم اللہ کے ثواب ملے گا؟ مجلس شروع ہو گئی بغیر قرآن کی, ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. پھر سے مجلس کریے, ایسی مجلس کریے جس میں آغاز قرآن سے ہو. ممبر پر جو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آغاز کرے, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہے. یعنی مصیبتوں کے دن ہیں, سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پہ پڑھیں یا زینب کبرا پہ پڑھیں؟ آپ انصاف سے بتائیے, آپ آج انصاف کا دن ہے, میں آج آپ کے کٹہرے میں کہہ رہا ہوں, آپ کی عدالت میں کہہ رہا ہوں, آپ بتائیے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ایک انگریز مورخ کہتا ہے مجھے اللہ کے وجود پر اس وقت یقین آیا, اللہ کے وجود پر اس وقت مجھے کامل ایمان آیا جب میں نے جناب زینب کا خطبہ دربار شام میں سنا. تو دربار شام میں اس کیفیت میں کہ جہاں تشت حسین کا سر رکھا ہوا ہے, ایسی کیفیت میں کہ جب سر سے چادر اٹھی ہوئی ہے, ایسی کیفیت میں کہ جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے, کیا ہوش و حواس کسی کے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لے سکے, اللہ کی حمد و ثنا کر سکے؟ وہ انگریز مورخ لکھتا ہے جب کسی پہ تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں, کہتے ہیں قدرت کی ستم ظریفیاں دیکھو, اللہ کا قہر دیکھو, قدرت کا قہر دیکھو. لوگ قدرت کا قہر کہتے ہیں, ذری سی پریشانی آ گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لان تان شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرا ذہن معطل ہو گیا جب میں نے اس بیوی کی زبان سے اللہ کی مدح سنی, اللہ کی حمد سنی, جس نے 71-72 لاشوں کو سرزمین کربلا پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. قوم میں غلطہ ہوتی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے آل محمد کے لاشیں دیکھی, جس نے اپنی آنکھوں سے بھائی اور بھتیجوں کی لاشیں دیکھی. وہ زینب کبرا دربار شام اور دربار ابن زیاد میں کھڑی ہو کر اللہ کی مدد سنا کر رہی ہے. اور جب ابن زیاد کہتا ہے زینب تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا, تو کہتے ہیں اللہ نے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کیا, اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا, اللہ نے ہمیں منزلت عطا کی. ایک کسی ایک گھر کو شرف نہیں ملتا شہادت کا. کتنے گھر ایسے ہیں کہ جس میں شہید کا چراغ نہیں جل رہا ہے. ہمارا گھر اتنا منور ہے کہ ہمارے گھر میں 72 چراغ اثر ہوتے ہیں. ہمارا گھر ویران نہیں ہوا, ہم کربلا میں آباد ہو گئے. کربلا کے جنگل کو ہم نے کربلا مولا بنا دیا. ہم برباد نہیں ہوئے, ہم برباد نہیں ہوئے, ہم بربادیوں کا شکوا نہیں کرتے. زینب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے شرطِ کہن زینب بیدار ہے. زینب زمانے کی چیرہ دستیوں سے بیدار نہیں ہے. زینب نے کبھی نہیں کہا کہ کاش میں مر گئی ہوتی, یہ دن نہ دیکھا ہوتا. زینب نے کبھی یہ نہیں کہا. خدا کی قسم زینب نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اول محمد کے لاشے دکھائے, اس ماں کو تو نے یہ عزت بخشی. پروردگار تو نے مجھے اتنی عزت بخشی کہ مصطفیٰ کے سامنے زینب سرخرو ہو گئی, فاطمہ زہرا کے سامنے پروردگار تم نے مجھے سرخرو کر دیا. میں نے اپنے بچوں کو راہ اسلام میں, راہ قرآن میں, راہ محبت اہل بیت میں میں نے پیش کر دیا. میرے لیے افتخار ہے زینب برباد نہیں ہوئی, زینب اجڑی نہیں, زینب کا کنبہ برباد نہیں ہوا. زینب کربلا میں آ کے آباد ہو گئی, ہم کربلا میں آ کے برباد ہو گئے. ہم اجڑ گئے, ہماری گودیاں اجڑ گئی. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے عزیزوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ زینب شکوا کر رہی ہے. یہ زینب کی شکوے نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے احساسات ہیں, یہ ہم اپنا احساس بتا رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم یہ زبردے بھی جناب زینب کی زبان پہ جاری نہیں ہوئی سوائے مدح و ثنا کے. کتنے خطبے اٹھا کے دیکھ لیجئے, چاہے وہ بازار شام کا خطبہ دیکھیے, دربار شام کا خطبہ دیکھیے, جتنے زیاد سے مخاطب ہو کے جو کچھ کہا وہ دیکھیے, کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم برباد ہوئے, ہمیشہ یہی کہا ہم آباد ہوئے. خدا کی قسم انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا, بھائی نے جس کے لے کے علم جوش جنگ میں اتنا کیا بلند کہ توبہ بنا دیا, بچوں نے جس کے مارے گئے کارزار میں مرنے کو ایک کھیل تماشا بنا دیا, خود جس نے ایک دو پہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلا مولا بنا دیا. آبادیاں ویرانیوں میں نہیں بدلی, ویرانیاں آبادیوں میں بدلی, جنگل آباد ہوا ہے. ہم نے کربلا زینب کی زبان سے نہیں سنی, افسوس کہ ہم نے سید سجاد کی زبان سے نہیں سنی. اس لیے کہ سید سجاد کی زبان سے اگر ہم سنتے تو سید سجاد ہمیں نمازوں سے قریب کر دیتے, ہمیں سجدوں سے قریب کر دیتے, ہمارے گھر کی عبادتوں سے قریب کر دیتے, ہمیں اللہ کے ذکر سے اتنا قریب کر دیتے کہ ہم کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور ہمارا شعور اتنا جاگ جاتا کہ ہم معراج کی بلندیوں پر پہنچ کر آیات الہیہ کا دیدار کر لیتے. کربلا آیات الہیہ کا جلوگاہ تھا جہاں حسین ابن علی کو اللہ نے آیتیں دکھائی ہیں. کربلا گودان قتلگاہ نہیں ہے, کربلا پست زمین نہیں ہے, بلکہ کربلا عرش والا تھا ہے, عرش والا تھا ہے کربلا. کربلا معراج حسین ابن علی ہے. جا جہاں حسین ابن علی کی ہم معراج دیکھتے ہیں، جہاں شجاعت کی معراج، عبادتوں کی معراج، صحابت کی معراج، شرافت کی معراج، عدالت کی معراج، امانت کی معراج، شرافت کی معراج، طہارت کی معراج، یہ معراج ہے حسین ابن علی کی. حسین ابن علی کو دیکھنا ہے تو مدینے میں مت دیکھو، مکے میں مت دیکھو، حسین کو دیکھنا ہے تو کربلا کربلا آؤ تاکہ حسین ابن علی کے احساسات کو دیکھ سکو، امام حسین علیہ السلام کے اس جذبے کو دیکھ سکو کہ جو عشق الہی میں حسین اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنا غم غم نظر نہیں آتا. عجیب بات ہے عزیزان گرامی، کربلا معجزہ ہے کہ جب جب بھی امام حسین شہادت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، امام حسین پر اضمحلال طاری نہیں ہوتا، بدن پر کسالت طاری نہیں ہوتی، بلکہ حسین اور کبھی ہو کے اٹھتے ہیں. دشمن یہی دیکھ کے تو حیران ہو گیا، حسین جس لاشے سے اٹھتے ہیں اس لاشے سے طاقت لے کے اٹھتے ہیں. حسین علی اکبر کے لاشے سے اٹھے تو علی اکبر کی جوانی کو سمیٹ کے اٹھے، ایسے اٹھے جیسے کنجن جوان اٹھتا ہے، اس طاقت کے ساتھ اٹھے کہ امام حسین ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک بوڑھا جوان کے لاشے کو اٹھا رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کنجن جوان اٹھا رہا. اتنی طاقت کہاں سے؟ وہ حسین جو لاشے پہ پہنچتے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ علی اکبر میرے آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، تم آواز دو بیٹا تاکہ تمہاری آواز کے سہارے حسین تم تک پہنچ سکے. جب یہ کیفیت تھی تو پھر لاشا اٹھایا کیسے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ شہادتوں سے حسین کمزور نہیں ہوئے، طاقتور ہوتے چلے گئے. یہی بات تھی کہ جب لاشے قاسم پر پہنچے تو قاسم سے یہی شکوا اور شاہ قاسم سے یہی بات رکھتا ہے کہ نان حسین ایسے پہنچا کہ تمہاری کوئی مدد نہ کر سکا، میرے نان میں تیرے لاشے پہ کیسے پہنچتا، کس طاقت سے پہنچتا. لیکن جب پہنچ گئے حسین اور لاشے کو اٹھایا تو قاسم کا شو کے شہادت لے کے حسین اڑ گئے. حسین اٹھے ہر لاشے سے طاقت لے کے حسین اٹھے. تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جب حسین نے آخری جنگ لڑی ہے تو حسین اتنے قوی ہو چکے تھے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں جنگ کر رہا تھا، یہ تو علی اکبر حسین کبھی علی اکبر دکھائی دے رہے تھے، کبھی عباس دکھ رہے تھے، کبھی اور محمد دکھائی دے رہے تھے، کبھی قاسم دکھائی دے رہے تھے حسین، اور ساری طاقتیں سمٹ کر حسین کی ذات میں اس طرح سے آ گئی تھی کہ حسین الشجاعت الحسینیہ کی معراج پر پہنچ گئے تھے. اتنے قوی ہو گئے تھے کہ فاتح خیبر کو بھی حسین کی نماز دیکھنی پڑی کہ حسین حقیقت شجاعت بن گئے کربلا کے میدان میں. یہ ہے عظمت حسین. ابھی دنیا نے حسین کو نہیں پہچانا. اگر امام حسین کا وہ رخ جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، وہ رخ اگر ہم دیکھ لیں تو ہم کربلا والے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے کربلا میں حسین کی شہامت نہیں دیکھی، ہم نے کربلا میں حسین کی شجاعت نہیں دیکھی، ہم نے کربلا میں غیرت حسین نہیں دیکھی، ہم نے کربلا کے میدان میں حسین کی عزت اور افتخار نہیں دیکھا، ہم نے حسین ابن علی کا وہ جذبہ عبادت نہیں دیکھا، ہم نے حسین سے تلاوت قرآن نہیں سنی کربلا کے میدان میں. اگر حسین کی زبان سے ہم قرآن سنتے تو ہم قرآن سے محبت کرنے لگتے، اگر ہم کربلا کے میدان میں حسین کی نماز دیکھ لیتے تو نماز گرویدہ ہو جاتے، اگر ہم کربلا کے میدان میں حسین کا صبر دیکھ لیتے تو ہم روزے رہنے پہ آمادہ ہو جاتے، اگر کربلا کے میدان میں ہم عشق الہی کی منزل دیکھ لیتے تو کبھی کعبۃ اللہ سے نظریں نہ ہٹاتے، اگر ہم حسین ابن علی کا جذبہ قربانی دیکھ لیتے کربلا کے میدان میں تو پھر ہم کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھتے بلکہ ساری تجوریاں خالی کر دیتے حسین ابن علی کی خاطر، اور ہم کو زکات کا فلسفہ معلوم ہو جاتا. اگر ہم کربلا کے میدان میں حسین کا وہ عظیم جہاد دیکھ لیتے جو علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین نے جب جنگ لڑی ہے، اگر وہ منظر ہم دیکھ لیتے تو کبھی ہم جہاد سے منہ نہ موڑتے، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی وہ کردار کی وہ عظمتیں دیکھ لیتے جو امام حسین کے اندر انسانی اقدار اور شرافت انسانی، کمالات انبیاء، کمالات مرسلین، ایک ہی وقت میں حسین کبھی نوح نظر آ رہے تھے، کبھی خلیل دکھائی دے رہے تھے، کبھی کریم دکھائی دے رہے تھے، حسین کبھی طاقت موسیٰ کو لیے ہوئے نظر آ رہے تھے، حسین کبھی زہد عیسیٰ کی منزل پر فائز نظر آ رہے تھے. حسین اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں 1,24,000 انبیاء کے صفات حسین ابن علی کی ذات میں جلوگر تھی اور حسین انبیاء کی نمائندگی کر رہے تھے کہ توریت بچانا حسین کا کام، زبور بچانا حسین کا کام، انجیل بچانا حسین کا کام، قرآن بچانا حسین کا کام، موسیٰ تمہاری توریت کو حسین بچائے گا، ہارون توریت کو حسین بچائے گا، ہارون زبور کو حسین بچائے گا، ہارون انجیل کو حسین بچائے گا، ہارون قرآن کو حسین بچائے گا۔ عزیزو یہ مصنوعی دین، یہ مصنوعی کلچر، یہ مصنوعی تہذیب کہ جہاں کرداروں کو نہیں اداکاروں کو اہمیت دی جاتی ہے، کہ جہاں لوگ تجوریوں کا طواف کرتے ہیں، جہاں سرمایہ داری کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جہاں صلاحیتیں نہیں ڈگریاں دیکھی جاتی ہیں، یہ کلچر کب حسین ابن علی کو سمجھ سکے گا؟ یہ تہذیب، یہ مادی تہذیب میں گرفتار لوگ عظمت حسین کا دیدار کیا کریں گے اور حقیقت دین کا مشاہدہ کیا کریں گے؟ حسین ابن علی کا علم، حسین ابن علی کا عمل، حسین ابن علی کا ایمان، حسین ابن علی کا تقویٰ وہ کیا دیکھ سکیں گے جو مادی دنیا میں غرق ہیں، جو شہوتوں میں غرق ہیں؟ یہ حوث رات تبخواہ حسین کے تقوی کی عظمتوں کو کیسے دیکھ سکے گا؟ قربانی یہ دیں گے، یہ قربانی دیں گے جو ہوا و حوث میں مٹے جا رہے ہیں، جن کو اقتدار کی بھوک ہے، جن کو منصب کی بھوک ہے، جن کو شہرت کی بھوک ہے، یہ لوگ کربلا کی سمجھ سکیں گے؟ جو لوگ مادی دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے وہ لوگ امام حسین کا کیا ساتھ دیں گے؟ عزیزو بہت مشکل ہے حسینی بننا، دعا کریں کہ پروردگار ہمیں حسینی بنا دے، پروردگار ہمیں ہمارے جوانوں میں علی اکبر کا جذبہ عطا فرمائے، دین پر مر مٹنے کی ہمارے اندر صلاحیت عطا فرمائے، کہ کل ہم نبی کریم سے شرمندہ نہ ہو کہ دین پر آفت آئی اور ہم نے اپنے بچوں کو بچا لیا، روضہ حسین نرغے آدھا میں دیکھتے ہوئے ہم نظریں موڑ لیے، نواسی رسول کا مذاق چھوڑ کے بھاگ آئے، کہیں یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور وہ لوگ سرخرو نہ ہو جائیں کہ کل ان کا کاروان آگے جائے گا افریقہ والوں کا، کہ یہ کون لوگ ہیں پروردگار؟ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کو پہلے بلایا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے چار چار بیٹوں کی قربانیاں دی ہیں، کوئی یہ ہے، یہ حسین والے ہیں، وہ لوگ آگے نکل جائیں گے اور جو صدیوں کے مسلمان ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، ایک اللہ ایک قوم بنائے گا، وہ قوم بن گئی، قوم بن گئی جن کے جوان علی اکبر کا جذبہ لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، شریعت پر من مٹنے کی صلاحیت ہے ہمارے پاس، قرآن کے لیے جان دینے کی صلاحیت ہے۔ عزیزو آج افریقہ سے ہنمن ناصر کی آواز بلند ہو رہی ہے، تم احتجاج سے صورت چھپائے ہوئے ہو، ان کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے دے سکے، پھر تم کون سی عدالت کر رہے ہو؟ تم مظلوموں سے نفرت کر رہے ہو، تم ظالموں کی تائید کر رہے ہو، تم یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہو، تو جو یہودیوں کا ساتھ دے گا اس کا حشر بھی یہودیوں کے ساتھ ہوگا، جو اسرائیل کو خوش کیا ہوا ہے اس وقت، اور جو اس وقت مظلوموں کا ساتھ دے گا، اس جنگل کے افریقہ کے مظلوموں کا کوئی سہارا نہیں ہے، عزیزو یہ تنہا ہے، یہ تنہا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ محبت اہل بیت کے جرم میں مارے جا رہے ہیں، محبت اہل بیت کے جرم میں مارے جا رہے ہیں، انہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ اس سال انہوں نے اتنا بڑا اربعین منایا تھا کہ کربلا کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اربعین نائجیریا کی سرزمین پہ منایا گیا، تو حکومت نائجیریا نے کہا کہ ہم تم کو ملیا مٹ کر دیں گے، تم کو سفید ہستی سے مٹا دیں گے، اب تو آنے والا دور بتائے گا کہ ہزاروں آوازیں ان کی تائید میں اٹھیں گی، یقیناً ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، تم ان کو چھوڑ دو، اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا، ان کو حسین نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا اربعین برپا کیا، دنیا کا سب سے بڑا، تم مغرور ہو، تم غرور کرتے رہے گئے کہ ہم سے بڑے کوئی عزادار نہیں ہے، کراچی سے بڑی کوئی عزاداری نہیں ہوتی، حیدرآباد سے بڑی کوئی عزاداری نہیں ہوتی، انہوں نے 3 کروڑ کا مجمع جمع کر رہے تھے وہ پورے نائجیریا سے، تو اس وقت حکومت کی ہوش و حواس منقطع ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا بڑا عراق کی کل آبادی کتنی ہے؟ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں کے بعد کا دوسرا آرمی انہوں نے جمع کیا, ورلڈ کا دوسرا بڑا آرمی. تمہارے اخبارات میں کوریج کیا, اس کا ممبروں سے ذکر ہوا اس کا. تم خون دبا دینا چاہتے ہو, تم مظلومیت کی آواز دبا دینا چاہتے ہو, تم مظلوموں کو کچل دینا چاہتے ہو, تم مظلوموں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہو. ہمارے پورے ہندوستان کے پورے شیعہ اس وقت سڑکوں پہ آ گئے, تم سامنے نہیں آتے, تمہارے علماء سامنے نہیں آتے. تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی. یاد رکھو, اگر تم شہیدوں کا ساتھ نہیں دو گے, تم مظلوموں کا ساتھ نہیں دو گے, تم مر جاؤ گے. زبان نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے. ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تم سطح ہستی سے پوری دنیا کہے گی یہ شیعہ ہندوستان میں کہاں رہتے, وہ تو افریقہ میں رہتے ہیں. تم سکڑتے جا رہے ہو, وہ پھیلتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ سچے ارادہ ہے, سچی ہے. بس عزیزو, یہ آزاداری زندہ آزاداری ہے. وقت کے یزیدوں کے خلاف جو آزاداری مقابلہ کرے وہ زندہ آزاداری ہے. مردہ یزیدوں کے خلاف جو آزاداری اٹھے وہ آزاداری زندہ آزاداری نہیں ہے. یہ وقت کے یزیدوں سے لڑو, وقت کے مظلوموں کا ساتھ دو. یہ آزاداری احتجاج ہے کہ جب امام آئیں گے, یہ تمرین ہو رہی ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم ظالموں کے خلاف مظلوموں کے پرچم کے تلے جمع ہو کر مظلوموں کا ساتھ دیں گے, ظالموں سے لڑیں گے. یہ اس کی تمرین ہے, یہ ہمارے جلوس. ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہم یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں, یہ ماتم کیوں کرتے ہیں, یہ ظالموں کے خلاف احتجاج ہے. اسی لیے آپ آزاداری کرتے ہیں, لیکن آپ کی آزاداری سے حکومتوں کے سر پہ جھوٹ بھی نہیں رہتی, لیکن انہوں نے اربع کیا تو پورا افریقہ دہل کے رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آزاداری کر رہے تھے وہ زندہ آزاداری کر رہے تھے, وہ وقت کے یزیدوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. ان کی آزاداری زندہ آزاداری تھی. معذرت چاہ رہا ہوں, سے بہت وقت آپ کا لیا. آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے, یہ آپ لوگ مخاطب نہیں ہیں میرے, وہ سارے کے سارے ذہن ہمارے مخاطب ہیں کہ جو ان مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جو اپنا وقت مظلوموں کے لیے نکال سکے. ابھی میں علی گڑھ یونیورسٹی میں تھا, بچے کلاس چھوڑ کے آ رہے تھے. اس وقت پوری یونیورسٹی سوگوار ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مظلوموں کا ماتم ہے, ان جن کا کوئی پرسان حال نہیں. امام حسین نے کیا کہا تھا, جب کبھی غریب الوطن کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کر لینا, جب کبھی کسی مسافر کا ذکر سننا تو میری مسافرت کو یاد کر لینا, کبھی کسی ناتوا کا ذکر سننا, کبھی کسی نہتے انسان کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کر لینا. آج ہم امام حسین کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ اے افریقہ کے شیعوں, آؤ کربلا کی سرزمین پر, آؤ کربلا کی سرزمین پر کہ ایک ماں ایسی ہے کہ جو اپنے نگاہوں کے سامنے ایک دن میں زینب نے اپنے پورے بھرے ہوئے گھر کی لاشیں ایک دن میں دیکھے. عزیزو, شب عاشور زینب نے اس میں کتنا سنا تھا کہ بہنا کل ہم نہ رہیں گے, دیکھو بہن کل علی اکبر نہ رہیں گے, کل قاسم نہ رہیں گے, کل آقا محمد نہ رہیں گے. تو زینب غش کھا گئی تھی, تو امام حسین نے خود سے چونکا کے کہا, بہن تم صرف سن کے غش کھا گئی, کل جب علی اکبر کا لاشا ہے گا تو تم کیسے برداشت کرو گی؟ زینب ایسا نہیں ہو سکتا ہے, کل قاسم کا لاشا آئے گا تو تم پھر بے ہوش ہو جاؤ گی, کل علی اکبر خون میں نہا کے آئے گی تو تم بے ہوش ہو جاؤ گی. کہا نہیں بھائی, کل میں بے ہوش نہیں ہوگی. کہا بہن کل ہماری شہادت کی بھی خبر ملے گی. کہا نہیں بھیا, کل میں بے ہوش نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ شب عاشور غش کھانے والی زینب جب صبح عاشور کا سورج جب نمودار ہوا تو سورج غروب ہو گیا, زینب کو غش نہیں آیا. زینب نے علی اکبر کا لاشا نے دیکھا, آصف کا لاشا نے دیکھا, یہاں تک کہ جوزان لگام ہمیں زینبیہ سے وہ منظر نے دیکھا کہ حسین کے گلے سے خنجر کر رہا ہے. زینب نے یہ منظر بھی دیکھا اور منظر دیکھا, لیکن زینب نے حواس نہیں کھوئے, اس لیے کہ زینب کو ام کلثوم کو سنبھالنا ہے, ام رباب کو سنبھالنا ہے. اگر زینب کش کھا جائے تو آپ بتائیے رباب کو کون سنبھالے گا, رباب کو کون سنبھالے گا جس نے علی اصغر کو کھو دیا, ام پروا کو کون سنبھالے گا جس نے قاسم کا دانت دیکھا, اس کو ام لیلا کو کون سنبھالے گا. یہ زینب ہی تو ہے, کبھی ام کلثوم کو سنبھال رہی ہے, کبھی ام رباب کو سنبھال رہی ہے, کبھی ام کلثوم کو دلاسا دے رہی ہے. ایک زینب ہے, ایک زینب ہے. امام حسین لاش کے اٹھا کے رہے, زینب نے جلی ہوئی خداتوں سے بیویوں کا کو سمیٹا ہے. ایک حسین کا سجدہ, ایک زینب کا سجدہ, کربلا میں دو ہی سجدے ہی عزیزہ نے گرا دی جو یاد رکھے جانے کے قابل ہے. ایک سجدہ حسین کا اس وقت ہوا جب 71 لاشیں اٹھانے کے بعد پیشانی کو سجدے معبود میں جھکا کر, اس وقت جب عصر عاشور کا سورج غروب کر رہا تھا, تب امام حسین نے کہا سبحان ربی العلا وبحمده. اور ایک زینب کا سجدہ جب جلی ہوئی قناتوں میں ہوا, جب خیام جل چکے تھے, جب سروں سے چادریں اتر چکی تھی, جب بیویاں بے سہارا ہو چکی تھی, اس راک پر سجدہ کیا شب کے سناٹے میں, جب خدا کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا. یہ زینب کا سجدہ تھا. تبھی زینب نے شام غریبہ سے وہ ہمت لی کہ صبح جب نموزار ہوئی 11 محرم کی تو زینب کاروان کی سالار بن چکی تھی. اب زینب میں اتنی ہمت آ چکی تھی کہ کوفے والوں سے مخاطب ہو کے کہا, کوفے والوں تم رو اور ایسے ہی روتے رہو. اور امام زین العابدین میں اتنی طاقت آ گئی تھی, شام غریبہ تو جناب زین العابدین بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے, لیکن 11 محرم کی صبح ہتھکڑیوں کو سنبھال رہے تھے, بیڑیوں کو سنبھال رہے تھے, زنجیر کا لنگر سنبھال رہے تھے. جو غش سے اٹھ نہیں پا رہا تھا اس نے بیڑیوں کو سنبھال دیا تھا, اور وہ شام کے بازاروں سے امام زین العابدین گزر رہے تھے. ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں امام زین العابدین, ایک جملہ بہت قیمتی ہے. جب کوفے کے لوگوں کو دیکھا کہ رو رہے ہیں, تو جب روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ امام زین العابدین نے پوچھا کہ جب تم سب کے سب رو رہے ہو تو بتاؤ میرے بابا کا قاتل کون ہے, میرے بابا کا قاتل کون ہے؟ کوئی قاتل نظر نہیں آ رہا ہے, سب تم کہہ رہے ہو ہم پہ قصور ہے, ہم پہ قصور ہے, تو میرے بابا کو قتل کس نے کیا بتاؤ؟
زین العابدین کہہ رہے ہیں کوفیوں, اے شامیوں, میں کہاں ڈھونڈوں میرے بابا کا قاتل کون ہے؟ جب شام کے بازار میں قاتل قاتل ہوا, ایک شخص آ کے پوچھتا ہے زین العابدین تم نے اتنی شہادتیں دی, یہ بتاؤ کہ جیت تمہاری ہوئی یا یزید کی ہوئی؟ تو امام زین العابدین نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا, ابھی اذان ہونے والی ہے, جب اذان میں مصطفیٰ کا نام آ جائے تو سمجھ لینا کہ جیت ہماری ہوئی ہے, اور اگر مصطفیٰ کا نام نہ آئے تو سمجھ لینا ہماری ہار ہوئی ہے. تو مصطفیٰ کا نام اذان میں لے لیا گیا, تو امام زین العابدین نے کہا سنتے ہو کہ کس کا نام ہے, یہ تمہارے جس کا نام ہے یا ہمارے جس کا نام ہے؟ یہی بات دربار شام میں جب امام زین العابدین نے یہ کہا, یزید میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں, یزید پیچھے ہٹ رہا تھا. یزید نے کہا ہم تم کو اجازت نہیں دیں گے, لیکن درباریوں نے کہا یزید ان کو بھی کچھ کہنے کی اجازت دے دے. یزید کہہ رہا تھا نہیں, یہ حجازی زبان ہے اور حجازیوں کی زبان ہماری زبان سے بہت فصاحت و بلاغت میں سب سے آگے ہوتی ہے, ہم ان کو موقع نہیں دیں گے, ورنہ یہ دربار شام کو اپنے حق میں استعمال کریں گے. تو درباریوں کا اصرار بڑھنے لگا، سب امام زین العابدین، اب دیکھیے منبر کی عظمت، اب امام زین العابدین نے کہا یزید کیا اس لکڑی کے تختے میں میں ٹھہر کے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے کہ لکڑی کا تختہ منبر کو اس لیے کہا کہ جس منبر سے حسین کی توہین ہو رہی ہو وہ منبر نہیں ہو سکتا۔ اب جب امام زین العابدین کھڑے ہوئے تو کہا اے درباریوں سنو، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں قرآن کا بیٹا ہوں۔ جب یہ کہنے لگے تو یزید نے کہا کہ ان کی آواز کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، تو مؤذن سے کہا کہ اذان کا وقت ہونے والا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی صحیح اذان دے دے۔ جب اذان دینے لگا، اذان دینے لگا، امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر کہا تو تقریر کو روک دیا، خاموش رہے، کہا اللہ اکبر۔ جب کہا مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہتے ہی ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا یزید ہو اس مؤذن کو اور بتا کہ یہ جو نام اس مؤذن کے لیے ہے یہ تیرے سب کا نام ہے یا میرے سب کا نام ہے؟ بتائیے محمد مصطفیٰ کا میں بیٹا نہیں ہوں، یہ جو سر یہ جو سر ہے کہ یہ جو نو کے نئے سب نظر کے لیے حسین کا سر نہیں ہے یا حسین مصطفیٰ کے تباہے نہیں ہے؟ یہ سننا تھا کہ دربار منتظر ہو گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا مولا بتائیے سب سے زیادہ اذیت آپ کو کہاں پہنچی، تو کوئی ذکر نہیں کیا، کربلا کا ذکر نہیں کیا، اشام اس وقت امام زین العابدین اپنی نگاہوں کے سامنے بیویوں کو بے مقصد اور چادر دیکھ رہے تھے، ساتھ سے کرسی میں چیزوں کا بدلا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، یہ وہی ہاتھ ہے جو فاتح خیبر کے فرزند کے ہاتھ ہے۔ لیکن دربار شام میں ضبط کیا وہ امام جس نے شام میں ضبط کیا، وہ جب مدینے کی گلیوں میں خطاب کے پاس سے گزرتے تھے اور جب جانوروں میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تو رک جاتے تھے، اب ضبط نہیں ہوتا تھا گلیا، آنکھوں سے آنسو امڑتے تھے، ذکر شہادت یاد آتا، حسین کی غربت یاد آتی، ذرے حسین یاد آتا، ایک مرتبہ رک کے کہتے اے قصاب یہ تو بتا، دیکھو امام یہاں پر ذکر کربلا کر رہے ہیں، کربلا کی مصیبت کی اس کو یاد کر رہے ہیں، آپ وقت دیکھتے ہیں، آپ موقع دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں 8 بجے لوگ ہو گئی، اب ہم گلے حسین نہیں منائیں گے، امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ربیع حسین تو میری زندگی کا حصہ ہے، تم چھوڑ سکتے ہو ربیع حسین، میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ میں علی اکبر کے گلے میں جو تیر لگا تھا اسے بھول جاؤ، علی اکبر کے کلیجے میں جو پرچی لگی تھی اسے بھول جاؤ، بابا کے گلے میں جو بندر چلا تھا اسے بھول جاؤ۔ ان کے پوچھتے ہیں اے بھائی یہ تو بتا کہ تم نے ابھی جانور کو ذبح کیا یا تم جانور کو پانی پلا کے ذبح کیا یا یوں ہی ذبح کر دیا؟ وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا حضرت رسول ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک کہ پانی نہ پلا، ایک مرتبہ کربلا کرو کیا تھا بابا تین دن کا بھوکا پیاسا سبھا کر دیا گیا، کیا جانوروں پر لوگ پانی بٹھائے بغیر ذبح نہیں کرتے؟ کیا آپ ان لوگوں نے انسان بھی نہیں سمجھا؟ مصطفیٰ کی بیٹی کہہ رہی تھی نانا نانا آپ کے لاشے پہ ملائکہ نے نماز پڑھی، نانا لیکن یہ آپ کا حسین ہے جس کے لاشے پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، یہ اپنے پشتوں پر تو نماز پڑھ کے دفنا رہے ہیں لیکن حسین ہے جس سے کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ عزیزو الشہید لا یغسل ولا یکفن، شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، شہید کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا شہید پر نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ کے شہید کو دفن کی ضرورت نہیں ہے، فرات کا پانی ہوتا بھی تو حسین کو غسل کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ حسین شہید ہو چکے تھے اپنے خون سے، اس لیے کہ اب انہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں چادر کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جو ضرورت ہے نماز کی ضرورت ہے۔ جناب زینب کہتی ہے نانا صلی علیہ کا ملک تو سما وہ حسین المرمل الدماء وہ مقصد الاعضاء وہ بنا چکا سبایا، یا رسول اللہ آپ پر تو ملائکہ ارض و سما میں نماز پڑھی اور یہ اشیاء آپ کے نوازے کو بغیر مسلمان بھی نہیں سمجھتے کہ جو نماز پڑھائے اور ہمیں نماز پڑھانے کا موقع دے کہ ہم دفن کر کے جائیں اپنے عزیزوں کو، اس کا موقع بھی نہ دیا گیا، اس کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ یہی تو وہ غم ہے عزیزو کہ جو ہم کہتے ہیں اے زمانے کے امام آپ نے اپنے بابا کو دفن تو کیا، اے امام زمانہ آپ کے بابا کے لاشے پہ تو نماز تو پڑھائی گئی، میں اور مصیبتوں کا فکر نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہوں کہ مولا کم سے کم آپ کے بابا کے جنازے پہ نماز تو پڑھائی گئی، دفن تو ہوا، لیکن حسین کا لاشا جس پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہ تھا اور جس کو کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ ارے دفن کرنے والے تو چھوڑیے، لاشوں کے قریب لاشیں رکھ دیے گئے اور نال بندی کی گئی، لاشوں میں سے گھوڑے دوڑا دیے گئے، حسین کا لاشا پامال سمے اسپا ہو گیا، حسین کے لاشے میں سے گھوڑے دوڑا دیے گئے اور حسین ابن علی کے لاشے پر وہ اس طرح سے اشیاء نے پاما کیا کہ زینب ہو میں کلثوم سیعلم الذین ظلموا أی منقلب، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم۔ پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار نے جریہ کے شیعوں کو پروردگار جوار اہل بیت کی جگاتا فرما، پروردگار ان کا حشر شہدائے کربلا کے ساتھ فرما، پروردگار کے پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما، پروردگار یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما، منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعظیم فرما، عوام شہیدوں کے لیے سورہ فاتحہ۔